الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون سورہ تحریم کی آیت نمبر 6 پچھلے درس میں اس پر بیان ہوا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی سے فرمایا کہ اگر بلکہ امہات المومنین سے فرمایا کہ اگر نبی تمہیں چھوڑ دیں تو اللہ تعالیٰ ایسی عورتیں سے نکاح کرے گا جن کی یہ نبی کا نکاح کروائے گا جن کی یہ صفات ہوں گی. تو ان صفات پر پچھلے درس میں بیان مکمل ہو چکا. آج ہم انشاءاللہ اگلی آیت پر بات کریں گے. یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان والو قوا انفسکم واہلیکم نارا اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. کیونکہ پچھلی آیت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجات کو خطاب ہے اور گھر والے کون ہوتے ہیں, ان میں سب سے پہلے انسان کی بیوی داخل ہوتی ہے. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو ایک عمومی حکم دیا کہ یہ صرف نبی کی ذمہ داری نہیں ہے بلکہ نبی کے ہر امتی کی ذمہ داری ہے کہ اپنے گھر والوں کو اور اپنے آپ کو دونوں کو جہنم کی آگ سے بچانے کی کوشش کرے. انسان کی فطرت ہے, مرد کی فطرت ہے کہ وہ یہ چاہتا ہے کہ میں بھی کامیاب ہو جاؤں اور میرے گھر والے بھی کامیاب ہو جائیں, بیوی بچے جس گھر کا یہ سربراہ ہے, یہ انسان کی فطرت ہے. لیکن مسئلہ یہاں کھڑا ہوتا ہے کہ یہ جو چیز کامیابی نہیں ہے اس کو حقیقی کامیابی سمجھنا شروع کر دیتا ہے. اب اس کے دل میں یہ بات بیٹھ گئی ہے کہ میرے بچے جب کامیاب ہوں گے جب ان کے پاس تعلیم اچھی ہوگی. اس لیے تعلیم کے بارے میں والدین کو کسی مولانا صاحب مفتی صاحب کا بیان سننے کی ضرورت نہیں ہے. صبح صبح سب اپنے بچوں کو وین میں بٹھاتے ہیں, کنوینس کا خرچہ بھی دیتے ہیں, اسکول کی فیسیں بھی اٹھاتے ہیں, اپنا پیٹ کاٹ کاٹ کے بچوں کو پڑھاتے ہیں. کوئی سٹی اسکول میں, کوئی فیلکن ہاؤس میں, مختلف اچھے اچھے اسکولوں میں, جو بیچارہ نہیں پڑھا سکتا, بالکل پیسہ نہیں ہے, وہ مجبوراً کسی گورنمنٹ کے اسکول میں اپنے بچے کو داخل کرا دیتا, خالی وہ بھی نہیں چھوڑتا. اور عام طور پر ایسا ہوتا ہے کہ جو کہیں بھی نہیں داخل کرا سکتا وہ کہتا ہے چلو مدرسے میں داخل کرا, کچھ نہ کرنے سے کچھ کر لینا بہتر ہے. لیکن اتنی بات ضرور ہے کہ والدین اپنے بچوں کا مستقبل بہتر بنانا چاہتے ہیں, اسی وجہ سے اتنی محنت کرتے ہیں. فجر کی نماز میں اٹھنے کے لیے آپ کتنے بیانات کرتے ہیں, کتنے فضائل سناتے ہیں, نہ اٹھنے پر کتنی وعیدیں, اس کا اثر قوم کے 5% لوگوں پر بھی نہیں ہوتا. کل آبادی کے 5% لوگ بھی فجر میں نہیں آتے, کل آبادی, لیکن 99% لوگ اپنے بچوں کو صبح اسکول کے لیے اٹھاتے ہیں اور خود بھی اٹھتے ہیں. مائیں وہ لازماً اٹھتی ہیں صبح, اگر بچے نے 8 بجے اسکول جانا ہے تو ماں اپنی نیند قربان کر کے 8 بجے سے پہلے اٹھ جائے گی, ناشتہ بنائے گی, بچوں کے کپڑے استری کرے گی, شوز چیک کرے گی پالش ہے یا نہیں ہے, فٹ فاٹ تیار کر کے منہ دھلا کے منجن ٹوتھ پیسٹ برش کرا کے ناشتہ کرا کے ٹفن میں بھی ناشتہ رکھ کے اس کو اسکول بھیجے گی, پھر سکون کا سانس لے گی. ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ نماز کے لیے بھیجنے کے لیے نہ ٹفن کی ضرورت ہے, نہ ناشتے کی ضرورت ہے, نہ ٹفن میں کھانا رکھنے کی ضرورت ہے, نہ لنچ کی ضرورت ہے, وہ بھیجو وضو کرا کے تھوڑی دیر میں واپس آ جائے گا. لیکن نماز کے لیے نہیں بھیجا جاتا. سمجھ رہے ہیں کہ نہیں سمجھ رہے؟ پھر بچے کا رزلٹ چیک کیا جاتا ہے کہ یہ پڑھ رہا ہے نہیں پڑھ رہا, اس کے نمبر کتنے آئے ہیں. فیل ہو جائے تو اتنا افسوس ہوتا ہے, جا کے اسکول میں پرنسپل کو بھی ڈانٹ لگاتے ہیں, اس کے ٹیچرز کو بھی. اینول میٹنگ ہوتی ہے پیرنٹس کی, ہر 6 مہینے کے بعد ایک میٹنگ ہوتی ہے, 2 مہینے کے بعد, اس میں ٹیچرز اپنی کارکردگی بتاتے ہیں پیرنٹس کو کہ آپ کے پیسے ضائع نہیں ہو رہے ہیں، آپ کا بچے کا مستقبل اچھا ہو رہا ہے، مشورے اور یہ ساری چیزیں. امام صاحب سے کبھی کوئی مشورہ نہیں لیتا کہ میرا بچہ مسجد میں آ رہا ہے کچھ سیکھ کے بھی جا رہا ہے کہ نہیں جا رہا، یا نہیں آ رہا مسجد میں تو کوئی کچھ کریں کہ آ جائے. تو کوئی آ بھی جاتا ہے تو کہتے ہیں چلو چلا گیا، اچھی بات ہے چلا گیا. یہ تقریباً سب کی حالت ہے، دینداروں کی بھی بے دینوں کی بھی، جو اپنے بچوں کو نماز پڑھاتے بھی ہیں. ایسے بھی والدین ہیں جو بچوں کو نماز پڑھاتے ہیں، لیکن ان کو بھی اسکول کی فکر نماز سے بہرحال زیادہ ہوتی ہے. اس کی دلیل یہ ہے کہ جس دن بچہ نماز کے لیے نہ اٹھے انہیں اتنا افسوس نہیں ہوتا، اسکول کی چھٹی ہو جائے تو بہت افسوس ہوتا ہے، گھر میں پوچھتا ہے کہ بچہ اسکول کیوں نہیں گیا. ماں کو بھی فکر ہوتی ہے کہ بچے نے چھٹی کیوں کر لی. تو یہ نمازیوں کی حالت ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ نظریہ اور عقیدہ ہی درست نہیں ہے. دیکھو علامہ اقبال کا ایک شعر ہے نا، وہ بڑا زبردست ہے، دو رنگی چھوڑ دے یک رنگ ہو جا، سراسر موم یا پھر سنگ ہو جا. یا تو آخرت کا انکار کر دو کہ نہ جنت برحق ہے نہ جہنم، یہ سب مولویوں کی بنائی ہوئی باتیں ہیں، مذہب مذہب کچھ بھی نہیں ہوتا، یہ تو بس ایک سیاسی نعرے ہیں. جو جنت نماز میں چونکہ کوئی آئے گا نہیں، تو اب ظاہر ہے نماز میں پیسے تو ملتے نہیں ہیں، تو تھوڑا جنت منت سنا دو، حوریں ملیں گی، جنت کی نہریں ہوں گی، نہیں مل جاؤں گی تو آگ ملے گی، سنا دو. ورنہ دل میں ایسا لگتا ہے کہ مسلمان کے یہی ہے کہ حقیقت نہیں ہے اس کی، حقیقت تو جو ہے وہ ہے جو نظر آ رہی ہے. بھائی جو چیز نظر آ رہی ہے اس پر تو ایمان لانا آسان ہوتا ہے نا، جو نظر نہیں آ رہی اس میں تو انسان کو ڈر ہوتا ہے. ایسا نہیں کہ خام خواہ لارے لپے دیے جا رہے ہوں، کچھ ہے بھی یا نہیں. آپ کسی بچے کو کہے کہ بیٹا یہ ہوم ورک کر لو، یہ 1000 کا نوٹ دوں گا تمہیں، یہ سامنے رکھا ہوا ہے اٹھا کے لے جانا، بچہ جلدی جلدی ہوم ورک کرے گا. اور آپ بچے سے کہیں کہ یہ ہوم ورک کر لو، اگلے سال 5 روپے دوں گا، یہ 5000 روپے دوں گا، بچہ کہے گا پتہ نہیں اگلے سال کسی کو یاد رہے گا نہیں رہے گا. تو انسان کی فطرت ہے کہ جو چیز نظر آ رہی ہے نا، نظر سامنے، اس کے پیچھے بھاگتا ہے. جو نظر نہیں آ رہی تو اس کے ہونے کے دلائل چاہے کتنے مضبوط کیوں نہ ہو، اس کی طرف توجہ ہی نہیں کرتا. حالانکہ جو چیز نظر آ رہی ہے اس میں اس چیز کا فنا ہونا بھی نظر آ رہا ہے، مگر کمال کی بات ہے شیطان آنکھوں پہ ایسا عینک لگاتا ہے کہ چیز تو نظر آ رہی ہے، اس چیز کا دو نمبر ہونا نظر نہیں آتا اس کو. آپ لینڈ کروزر خریدنے کے لیے گئے شو روم میں، آپ نے دیکھا اتنی خوبصورت گاڑی، ڈبل ڈور، اس کے ڈبل پہیے لگے ہوئے ہیں پیچھے، ہیوی انجن ہے اور خوبصورت گاڑی. آپ کے دل میں لالچ پیدا ہوئی کہ جب میں اس گاڑی میں سفر کروں گا تو میں صدر یا وزیر اعظم سے کم نہیں لگوں گا. خوب اچھی طرح بات سمجھیں، آپ کے دل میں کیا لالچ آئی کہ کاش یہ گاڑی مجھے مل جاتی. مگر آپ خریدنے گئے تھے ایس ایکس کے پیسے لے کے یا رکشے کے پیسے لے کے. بھائی جو سو رہے ہیں ان کو جگائیں، رفیع بھائی آپ کے خاندان کے چشم و چراغ سو رہے ہیں، ابھی جاگ گئے، ٹھیک ہے نا؟ تو آپ کی تو پرانی شادی ہو گئی، اب کیوں سو رہے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے، نئی نئی شادی ہوتی ہے تو انسان دن میں سو رہا ہوتا ہے، بیان میں بھی سو رہا ہوتا ہے، پرانی شادی میں تھوڑی سوتا ہے. خیر مزاح کر رہا ہوں، بتانا پڑتا ہے آج کل مزاح کر کے کہ مزاح کر رہا ہوں، ورنہ زمانہ ایسا ہے نا، لوگ سمجھے پتہ نہیں کیا کہہ رہی ہے، مجھ سے پوچھیں گے آپ یہ کیسی باتیں کر رہے ہیں. تو آپ گئے رکشے کے پیسے جیب میں ڈال کے، ہیں بھائی رکشہ خریدوں گا قسطوں پہ. شو روم پہ آپ کو ایک خوبصورت سی لینڈ کروزر مرسیڈیز نظر آ گئی ہے، لینڈ کروزر نظر آ گئی. اب آپ کی رالیں ٹپک رہی ہیں کہ یار اس میں بیٹھ کے میں کیسا لگوں گا، صدر یا وزیر اعظم سے کم تو میں لگوں گا نہیں، کتنا اچھا لگوں گا، اور جب یہ گھر لے کر آؤں گا بچوں کو اس میں گھماؤں گا کیسی عزت ہوگی. لیکن مسئلہ کیا ہے کہ پیسے نہیں، اوقات رکشے کی ہے، دکان پکوڑوں کی اور بات کروڑوں کی. لیکن کمال کی بات ہے کہ لینڈ کروزر والے نے آ کے بتایا کہ رکشے کے لیے کتنے پیسے لے کر آئے. آپ نے کہا 1.5 لاکھ روپے. اس نے کہا 1.5 لاکھ میں تمہاری, یہ 1.5 لاکھ میں کس کی ہو گئی, یہ تمہیں دے دوں گا میں. اب فوراً پہلی دفعہ آپ کی نظر کس طرف جائے گی کہ بھائی لینڈ کروزر جو اس طرح 0 میٹر ہو وہ 1.5 لاکھ کی نہیں ہو سکتی, کیا خیال ہے؟ تو اگر آپ عقل مند ہو گئے تو فوراً سب سے پہلے نمبر پلیٹ چیک کرو گے, انجن نمبر چیک کرو گے, چیسز نمبر چیک کرو گے, چوری کی تو نہیں ہے کہیں, ایسا تو نہیں ہے کہ لے کے بھاگا ہو اور مجھے پہنانے کے چکر میں بھاگنے کے موڈ میں ہو. یوسف علیہ السلام کو جب کنویں سے نکالا نا مسافروں نے, قرآن میں آتا ہے تھوڑے سے پیسوں کے بدلے میں جلدی سے بیچا ہے, کیونکہ ان کو پتا تھا یہ اوریجنل غلام نہیں ہے, یہ کوئی ماں باپ تنگ آ کے بھوک کے خوف سے اپنے بچے کو کنویں میں ڈال کے چلے گئے ہیں, یا کہیں گم ہو گیا ہے, کوئی جانور اٹھا کے لے آیا ہے اس کو. اگر ہم نے مارکیٹ میں زیادہ ریٹ کا انتظار کیا تو اس کے حقیقی وارث مل جائیں گے اور وہ دعویٰ کر دیں گے کہ یہ ہمارا بیٹا ہے, یہ ہمارا بھائی ہے. تو قرآن میں آتا ہے وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ وَكَانُوا فِيهِ مِنَ الزَّاهِدِينَ, جان چھڑانے کی نیت سے چند ٹکوں میں فروخت کر دیا, حالانکہ اتنا خوبصورت بچہ تھا اس کے تو کروڑوں روپے لگ لیتے, لیکن بیچنے والوں کو پتا تھا اس کا غلام ہونا یقینی نہیں ہے, یہ غلام نہیں لگ رہا شکل سے, یہ بڑے اونچے خاندان کا لگ رہا ہے. اس سے پہلے کہ اصل مالک آئے, ماں باپ یا بھائی بہن آئے, اس کو اگر جتنے پیسے مل رہے ہیں بیچ ڈالو اس کو بازار میں, جان چھڑاؤ. تو چوری کی چیز ہو یا اسمگلنگ کی چیز ہو یا گڑبڑ ہو اس میں, اونر کوئی اور ہو, تو جب وہ چیز شیر شاہ میں کہتے ہیں نا بہت سستا مال مل جاتا ہے, کیونکہ کہا جاتا ہے وہاں بہت سارا مال چوری کا ہے, تو آپ فوراً جب 1.5 لاکھ میں آپ کو لینڈ کروزر ملے گی تو آپ جا کے چاروں طرف سے چیک کرو گے, یہ ہے بھی, میں خواب کو نہیں دیکھ رہا, آنکھوں پہ پانی مار کے دوبارہ آؤ گے, پھر نمبر پلیٹ چیک کرواؤ گے, صحیح ہے نا, چیسز نمبر اور انجن نمبر, اور یہ ایسا تو نہیں باڈی اوریجنل ہو اندر سارا چائنا بھرا ہوا ہے اس کے اندر, اسٹیئرنگ کہیں ایل سی سے تو نہیں چپکایا ہوا, ٹھیک ہے نا, کہیں ایسا تو نہیں ہے پہیے جو ہے نا سمت بانڈ سے چپکائے ہوئے ہوں دکھانے کے لیے, ہر ہر چیز چیک کرو گے, اتنے آرام سے یقین نہیں کر لو گے. اور احمق اور بیوقوف کیا کہے گا, ارے چھوڑو دیکھا جائے گا یار, نمبر پلیٹ ہے نہیں, چھوڑو, وہ اتنا لالچ میں آئے گا کہے گا ارے چھوڑو نکلو بس, 1.5 لاکھ مل رہی ہے, پوچھو ہی نہیں کیا ہے, لالچی آدمی کیا کرے گا, بس نکلو اسے لے کے, مجھے 1.5 لاکھ میں کہاں ملے گی, کہاں ایسی گاڑی, نکلو بس لے کے. تو یہ پرلے درجے کا بیوقوف ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ یاد رکھو دنیا کی مثال بالکل ایسے ہے, بالکل یہ مثال ہے دنیا کی, احمق اور بیوقوف دنیا کی زیب و زینت کو دیکھ کر اس کی طرف لپکتے ہیں, اس کے چیسز نمبر, انجن نمبر, نمبر پلیٹ چیک کرنے کی کوشش کرتے ہی نہیں, اوریجنل بھی ہے یا نہیں ہے, اس کے ڈاکومنٹ پکے بھی ہیں یا نہیں ہیں. جو کچی لینڈ کروزر لے کے روڈ میں نکلے گا, ڈاکومنٹ نہیں ہے پورے, گھر تک پہنچنا بھی مشکل ہے اس کا, ممکن ہے راستے میں پولیس والوں نے چیک کیا اور خود بھی اندر اور وہ لینڈ کروزر بھی اندر, چل بھائی یہ تو 2 نمبر کاغذ ہے اس کا, اور ممکن ہے گھر تک پہنچ جائے لیکن جب بھی روڈ پہ لے کے نکلے گا کانپتا رہے گا, یار کوئی پولیس والا تو نہیں سامنے کہیں کھڑا ہوا تو نہیں, ایسا نہ نمبر پلیٹ چیک کر لے, تو جہاں کوئی پولیس والا نظر آیا وہیں سے گاڑی ریورس, کبھی گلیوں میں لوگ حیران ہیں لینڈ کروزر ہے یہ کہاں چل رہی ہے, انڈا موڑ سے کلندری پہ, کلندری سے گھوم کے جناب وہ بھٹو کالونی, یہ کیسی گاڑی ہے بھائی, یوں یوں ہی گھومتی جا رہی ہے, یہ ہر وقت کھٹکا لگا رہے گا, چھن نہ جائے, چھن نہ جائے, چھن نہ جائے, پولیس نہ چیک کر لے. تھوڑے دن میں بیدار آ کے کہے گا اس سے تو وہ رکشا ہی اچھا تھا, کم از کم تسلی سے چلا تو لیتے تھے, ہر وقت کھٹکا لگا رہے گا. اللہ نے قرآن میں بیائن ہی یہی مثال دی ہے دنیا کی, فرمایا انا جعلنا ما علی الارض زینۃ لھا, زمین کے اوپر ہم نے جو کچھ پیدا کر دیا اس کو مزین کر دیا ہے, مزین اٹریکٹو بنا دیا ہے. اٹریکٹو اس چیز کو کہتے ہیں کہ دیکھنے میں اچھی لگے, چاہے حقیقت میں ہو یا نہ ہو. حقیقت میں دیکھو کسی نے کیا کیا ہے کہ وہ برتن میں کوئی گند بلا نجاست رکھ کے اس کے اوپر ریشمی کپڑا ڈال دیا اور اوپر خوشبو کا اسپرے کر دیا, دیکھنے میں تو لگے گا نا کوئی بہت خوبصورت بہت بہترین ڈش ہے یہ, لگے گا نہیں لگے گا؟ جب آپ کپڑا ہٹائیں گے تو کیا ہے, گوں رکھا ہوا ہے. تو مزین اس چیز کو کہا جاتا ہے, زینت, زینت کہتے ہیں عربی میں جو دیکھنے میں اچھی لگے. بعض دفعہ وہ دیکھنے میں جو چیز اچھی لگ رہی ہوتی ہے وہ حقیقت میں بھی ہوتی ہے, بعض دفعہ حقیقت میں نہیں ہوتی. تو میک اپ جس چیز سے کیا ہوا ہونا جو دیکھنے میں لگ رہی ہو, میک اپ کی وجہ سے حقیقت میں نہ ہو, یہ مزین چیز ہوتی ہے مزین. تو اللہ نے قرآن میں کیا فرمایا, انا جعلنا ما علی الارض, زمین کے اوپر جتنا کچھ ہے نا, لینڈ کروزر تمہیں نظر آئے گی, مرسڈیز گھومتی ہوئی, خوبصورت بنگلے, عمارتیں, یورپ امریکہ کے ویزے اور اچھی گاڑیاں, اچھی جاب, ایک آدمی بےچارا رکشے کی سیٹ پہ بیٹھا ہوا ہے وہ تمہیں اچھا نہیں لگے گا, اور چوکیدار کی کرسی پہ بیٹھا ہوا ہے تمہیں اچھا نہیں لگے گا. جب تم آفس میں جاؤ گے اور 18ویں گریڈ کی کرسی پہ 20ویں گریڈ کی کرسی پہ بیٹھا ہوا تمہیں بہت اچھا لگے گا. تو یہ سب زمین کے اوپر کی چیزیں ہیں, زمین کے اندر کی چیزیں بھی جب اوپر نکال کے لائی جائیں بڑی اچھی لگنے لگتی ہیں. سونا زمین کے اندر اچھا نہیں لگتا, نکالو گے صاف کر کے جب اس کی اینٹیں بناؤ گے, اس کا زیور بناؤ گے, کیسا چمکتا ہے, کیسا خوبصورت لگتا ہے دیکھنے کو, ہر شخص چاہتا ہے کہ میں یہ لے لوں. لیکن آگے اللہ نے کیا فرمایا, لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا, یہ اس لیے اللہ نے اس پہ ریشمی چادریں چڑھا دی ہیں, حقیقت میں اس کو اچھا نہیں بنایا, اوپر سے اچھا اس لیے کر دیا ہے کہ اللہ دیکھنا چاہتے ہیں کون لالچی ہے اور کون عقل مند ہے. سمجھ میں آئی بات کے لیے, کون ہے لالچی, ایک دم دیکھ کے رالے ٹپکائے گا اور اس پر چائنا کی نمبر پلیٹ دیکھنے کی کوشش نہیں کرے گا کہ یہ اوریجنل موبائل نہیں ہے, یہ میڈ ان چائنا ہے, اس کی یہ قیمت ہے نہیں جتنی نظر آ رہی ہے, یہ ہے نہیں اتنی. اگر اللہ اوپر سے زمین کو ایسا مزین نہ کرتے تو پھر امتحان نہ ہوتا. اگر وہ لینڈ کروزر جو بیچ رہا تھا وہ جو اس کی اوریجنل قیمت تھی اس حساب سے بنا لیتا, اس کو توڑ ٹوٹے پھوٹے دروازے لگا دیتا, اسٹیئرنگ کو ایل پی سے چپکا دیتا, بتا دیتا بھائی ایل پی سے چپکایا ہوا میں نے, تو کوئی خریدتا اس کو؟ کوئی بھی نہیں خریدتا. تو لالچ کہاں پیدا ہوتی ہے, جس چیز کا ظاہر بہت اچھا ہو حقیقت خراب ہو. تو عقل مند آدمی اس حقیقت کو دیکھ کے عبرت حاصل کرتا ہے, بولتا ہے بھائی اس کی یہ ویلیو ہے نہیں, ہے ویلیو ہے لیکن اتنی نہیں ہے جتنی نظر آ رہی ہے. اور بیوقوف کہتا ہے ویلیو بھائی ایک طرف چھوڑو, بس دیکھنے میں لگ رہی ہے نا, لے آؤ اس کو گھر میں, خریدو اس سے, پیسہ لگاؤ. تو بیائی نہیں یہی حالت ہے, دنیا کی جتنی نعمتیں ہیں ان پہ فنا کا لیبل لگا ہوا ہے, فنا کا لیبل. فنا کا مطلب کسی بھی وقت چھن سکتی ہے, کسی بھی وقت. جتنا بھی اچھا بنگلہ ہے, جتنی بھی اچھی گاڑی ہے, جتنی بھی اچھی نعمتیں ہیں, ساری کسی بھی وقت تم سے چھینی جا سکتی. اب احمق اور بیوقوف اس کے فانی ہونے کو نہیں دیکھتا, وہ سمجھتا ہے کہ بس چھوڑو جب چھینے گی دیکھا جائے گا, ابھی تو مزے اڑاؤ نا, تو بس انہی میں لگا رہتا ہے. وہ چیزیں نہ ملیں تو رونا شروع کر دیتا ہے, ہائے ہوئے شروع کر دیتا ہے. یہ نہیں دیکھتا کہ مل جاتی تو کون سا قبر میں جاتی صاحب, قبر کو تو ایسے بھولتا ہے. وہ سمجھتا ہے کہ قبر میں ساری دنیا جا سکتی ہے, میں جاؤں گا ہی نہیں, میں مروں گا ہی نہیں. یاد رکھو یہ جو جتنے لوگ مر مر کے قبر میں جاتے ہیں نا, یہ بھی ہماری طرح ہی چلتے پھرتے لوگ تھے, یہ بھی یہ سمجھتے تھے کہ میں نہیں جاؤں گا, پھر بھی چلے گئے. قبرستان میں جتنے مردے ہیں آپ ان کو زندہ کر کے پوچھیں کہ کیا تم مرنے سے پہلے چند دن پہلے تمہیں یہ اطمینان تھا کہ میں مر جاؤں گا, 99% کہیں گے ہمارا نہ کوئی پروگرام تھا, نہ کوئی تیاری تھی, نہ ہم نے کبھی سوچا تھا. کوئی ٹکر کھا کے, کوئی جناب گاڑی سے ایکسیڈنٹ ہو گیا کسی کا, کسی کو اچانک ایک بیماری ہو گئی, کینسر کی شکل اختیار کر گئی, کسی کو ڈینگی ہو گیا, اس ڈینگی میں مر گیا وہ. آج تو ڈینگی بھی ہو جائے نا, اتنی اطلاعات آ رہی ہیں کہ اتنے ڈینگی کے مریض مر گئے, مگر جس کو ڈینگی ہوتا ہے نا وہ بھی کہتا ہے میں نہیں مروں گا, وہ باقی لوگ مرے ہیں. اس کے عمل سے لگ رہا ہوتا ہے کہ یہ مرنے کے لیے تیار نہیں ہے. تو میرے بھائی یہ دھوکا ہے, بہت بڑا دھوکا جو دنیا دیتی ہے. اور جن کو دنیا کا دھوکا سمجھ میں آ گیا نا, وہ دنیا حاصل تو کرتے ہیں, دل نہیں لگاتے, ٹائم پاس کرنے کے لیے حاصل کرتے ہیں کہ چلو سفر ہے, اچھا گزر جائے تو ٹھیک ہے, نہیں گزرے تو بھی ٹھیک ہے. بار بار مثال دیتا ہوں نا, ٹرین کی, جہاز کی, آپ چاہتے ہیں جہاز میں سیٹ اچھی مل جائے آپ کو, ہم سفر اچھا مل جائے آپ کو, نہیں ملے تو کیا خودکشی کے خیالات آتے ہیں؟ کہ یار میں نے تو جو بزنس کلاس کا ٹکٹ لیا تھا اور غلطی سے ٹکٹ میں گڑبڑ ہو گئی, مجھے پیچھے بٹھا دیا, اب خودکشی کہ میں کھڑکی سے نیچے چھلانگ لگا کے مر جاؤں. کبھی خیال آتا ہے کہ جہاز کی کھڑکی میں توڑوں اور نیچے کہ میں تھرڈ کلاس میں سفر کر رہا ہوں, ایئرپورٹ پہ اتروں گا, لوگ کیا کہیں گے, ارے کہاں پچھلے دروازے سے آ رہا ہے کیا, پچھلے دروازے سے آ رہا ہے, اگلے دروازے سے آؤں گا کیا عزت ہوگی میں پچھلے. تو یہی سوچ کے سفر کرتا ہے نا, بھائی چھوڑو یار, وہاں جب اتروں گا ایئرپورٹ پہ تو میرا اصل عہدہ ہے, 18 گریڈ ہے, 19 گریڈ ہے, وہ تو میرے پاس کارڈ ہے, وہ میری ساری فائلیں موجود ہیں. تو میں اگر رکشے میں بھی بیٹھ کے دبئی چلا جاؤں گا نا, تو تھوڑی دیر کی بے عزتی ہے. جب میں اپنے اوریجنل ڈاکومنٹ دکھاؤں گا تو سمجھ جاؤں گا, لوگ سمجھ جائیں گے بھائی بندہ رکشے کا ہے نہیں, اتفاق پہ رکشے میں آ گیا, غلطی سے آ گیا رکشے میں. تو جو دیندار آدمی ہوتا ہے اس کی دنیا میں اگر اس کو دولت نہ ملے, عزت نہ ملے اور دنیا کی نعمتیں زیادہ نہ ملیں, اسے پتہ ہے کہ میرا عمل اگر اچھا ہے تو جب میں منزل پہ پہنچوں گا, قبر میں پہنچوں گا, آخرت میں پہنچوں گا, تو کوئی مسئلہ نہیں ہے, اللہ مجھے سب سے زیادہ عزت دے دیں گے, سب سے زیادہ دولت دے دیں گے, سب سے زیادہ نعمتیں دے دیں گے. اور اگر میرا عمل اچھا نہیں ہے تو میں کتنی ہی دولت حاصل کر لوں, جانا تو بالآخر قبر کے گڑھے کے اندر ہے. ایک دفعہ میں ڈیفینس گیا تو وہاں بڑا اچھا سا قبرستان, سارے مردے بڑے ڈسپلن سے لیٹے ہوئے, بھائی ڈیفینس کا قبرستان ٹیڑھے میڑھے ہی ہیں وہاں, یعنی کہ ایسے کہ غریب آبادی کی طرح, یہاں یہاں دیکھ لو ادھر قریب میں, ادھر والا تو پھر بھی اچھا ہے محمد شاہ کا قبرستان, ادھر بڑے بڑے اداکار فنکار دفن ہوتے ہیں محمد شاہ, جتنے سیاستدان ہیں سارے ادھر دفن ہوتے ہیں, وہ کتنے ڈسپلن سے نظم و ضبط سے دفن ہوئے ہیں, لیٹے ہوئے ہیں لائن سے. اور ادھر چلے جاؤ دوسری طرف غریبوں کا قبرستان ہے, تو اس کو دیکھ کے لگتا ہے کہ یہ ان کو بیچاروں کو دفن ہونے کی تمیز نہیں ہے, غریب ہیں, قبر پہ قبر بنی ہوئی ہے, ٹیڑھی میڑھی قبریں, پتہ ہی نہیں چلتا کہ یہ قبر ہے یا کوئی اسپیڈ بریکر ہے یا یہ کیا ہے. یہ تو ایک دفعہ میں ڈیفینس گیا تو انہوں نے بتایا یہ ڈیفینس کا قبرستان ہے, اس میں بڑے بڑے لوگ دفن ہوتے ہیں. تو مجھے ایک خیال آیا, میں نے کہا دیکھو جتنے بھی بڑے لوگ دفن ہونا, اندر جانے کے بعد نہیں پتہ چلتا کہ یہ ڈیفینس کا ہے یا مچھر کالونی کا ہے, قبر کے اندر جانے کے بعد پتہ چلتا, اوپر سے تو لگے گا, اتنی سنگ مرمر کی ٹائلیں اور خوبصورت, اور اگر کوئی فوجی ہے آرمی کا آفیسر ہے تو اس کو سلوٹ بھی دیا جا کیا جا رہا ہوگا, اس کی توپوں کی سلامی بھی دی جا رہی ہوگی, ساری توپیں ووپیں صرف اوپر کے گیم ہیں, اندر کی حالت بالکل مختلف, بالکل ایک الگ دنیا ہے. مردہ بزبان حال کہہ رہا ہوتا ہے کہ میری ساری چابیاں, میری ساری جائیدادیں, میری ساری گاڑیاں, میرا سارا بزنس, یہ سب قبر کے اوپر کے کھیل تھے, یہاں کے یہ سارے کھیل اور یہ سارے تماشے ختم ہو گئے ہیں. کتنی بڑی حقیقت ہے جس سے انسان غافل ہے. تو یہ غافل شیطان کراتا ہے بار بار. حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسان کی موت اس کے سامنے ہوتی ہے اور امیدیں بہت لمبی لمبی دور کی ہوتی ہیں. اس کی مثال ایسے ہے جیسے آپ چلتے ہوئے جا رہے ہیں اور ایک کلومیٹر کے بعد گہری کھائی ہے اور آپ اس کھائی کے پار دیکھ رہے ہیں کہ وہ دیکھو یورپ امریکہ کتنا خوبصورت, میں وہاں کراس کر کے جاؤں گا. یہ نہیں پتا کہ تو یہ امیدیں حاصل کرنے سے پہلے پہلے قبر کی کھائی میں گر چکا ہوگا. جو امریکہ پہنچ گئے وہ اور آگے, وہ تو امریکہ سے بڑا کوئی ملک ہے نہیں, ورنہ ان کی خواہش ہے کہ یہ کیا ہے امریکہ, بس یہ ہے ڈالر, یہ شراب, یہ کباب, بس پتا اس سے زیادہ ہونا چاہیے, اس سے زیادہ ان کو ملتا نہیں. کیونکہ انسان نا ہر تھوڑے دن کے بعد اس ایس و عطرت کا عادی ہو جاتا ہے. ایک امریکی کا فون آیا, پاکستانی تھے, امریکن نیشنلٹی تھے, تو میں نے کہا آپ تو بڑے خوش ہو رہے ہیں امریکہ میں, کہہ رہے ہیں بکواس, کوئی مزہ نہیں ہے بالکل. شروع شروع میں تو بڑا مزہ آیا تھا جب ان کو امریکہ گئے نا وہ, اب تھوڑے دن جب عادی ہو گئے کہہ رہے ہیں یار کوئی مزہ ہی نہیں, اس سے اچھا تو کراچی تھا, ٹریفک میں پھنسے ہوتے تھے, کوئی اوورٹیک کر کے جا رہا ہے, کوئی ادھر سے جا رہا ہے, کوئی ادھر سے جا رہا ہے, دھوئیں سے نکل کے جب آتے تھے اپنے علاقے میں کیسا سکون ملتا تھا, یہاں دھواں ہی نہیں. بل کی لائن میں کھڑے ہوتے تھے, ایک ایک گھنٹے بعد جب نمبر آتا تھا منتیں مانتے تھے, اللہ آدھے گھنٹے میں اگر میرا نمبر آ گیا چار رکعت نفل نماز پڑھوں گا. پھر نمبر آتا تھا, بل جمع ہوتا تھا, اسی ڈیٹ میں جرمانہ لگنے سے پہلے اتنی خوشی خوشی گھر لوٹتے تھے, یہاں لائن میں ہی نہیں لگنا پڑتا, جاؤ بل جمع کرا کے واپس آ جاؤ, مزہ ہی نہیں. ایک کسی نے تو کہا کہ پاکستان میں جب پولیس روکتی ہے نا, اس پولیس روکنے کا اپنا مزہ ہوتا ہے, پولیس والا ٹھڈا مار کے باہر نکالتا ہے گاڑی, گریبان سے پکڑ کے کھینچتا ہی ہوں کر کے, اور پھر کنارے پہ لے جا کے رشوت مانگتا ہے، پھر اس سے بارگیننگ ہوتی ہے اور مزہ آتا ہے اس میں، ایک زندگی ہے وہ. پھر آدمی سارا دن پولیس والوں کے قصے آفس میں بیٹھ گیا، بھائی آج میرے کو پولیس والا روک لیا، اس نے مجھے یوں بات کی، میں نے اس کو ٹیڑھے لہجے میں جواب دیا، پھر اس نے مجھے بولا میں پھر جیل میں بند کر دوں گا، میں نے بولا بھائی تو جانتا نہیں میرا چاچا ڈی ایس پی ہے، تو ایسے بھڑکیاں مارتا سارا دن. کہہ رہے ہیں امریکہ میں مزہ ہی نہیں، پولیس والے اتنے نیک شریف سرپا اتنے خوبصورت، دل چاہتا ہے گرفتاری دے دو بھائی تو مجھے اپنے ساتھ لے جا، لڑنے کا دل ہی نہیں چاہتا اس، اتنے ایکسکیوز کر کے بات کرے گا، اتنی تمیز سے اخلاق سے، وہ مزہ ہی نہیں ہے نا کہ جو ایک ہمیں مزہ آتا ہے کہ پولیس والا، پہلے تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ کسی گلی میں گھسا لیں، ٹھیک ہے نا، گاڑی آنکھ مچولی ہوتی ہے کاغذات کے بغیر سفر کرنے آگے، پولیس والا ذرا ادھر سے موڑ لے، پولیس والا بھی دیکھ رہا ہے کہ یہ وہیں سے مردے پر جا رہا ہے، ٹھیک ہے نا. تو ہر میں پہ بات کر رہا ہوں، لیکن حقیقت کیا ہے کہ جو سکون جو اطمینان بھی انسان کو ملتا ہے، تھوڑے دن میں انسان عادی ہو جاتا ہے، پھر اس کو اس سے آگے کی چیز چاہیے، پھر وہ چاہتا ہے اس سے بھی زیادہ مزہ ہو، وہ نہیں ملتا تو پھر بور ہونا شروع ہو جاتا ہے، پریشان ہونا شروع ہو جاتا ہے. یہ ان لوگوں کی بات کر رہا ہوں جنہوں نے منزل آخرت کو نہیں بنایا، دنیا ہی کو سب کچھ بنا لیا. تو اس لیے میرے بھائی، یا تو آخرت کا انکار کر دو، بولو یہ آخرت کچھ بھی نہیں ہے، گورے بھی مانتے آخرت کو، گورے کہتے ہیں یہ جنت اور جہنم کچھ بھی نہیں ہوتا، جنت پیراڈائز جو ہے نا یہ خوابوں کی دنیا کی چیزیں ہیں اور کچھ بھی نہیں ہے. تبھی وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ ہر آنے والا دن بہتر سے بہتر بنانے کی کوشش میں لگے ہوئے، ہر آنے والا دن بس آج سے بہتر ہو جائے، مزے کی زندگی ہو جائے، بس کسی طرح اس کی تگ و دو میں لگے ہوئے ہیں. عیاشی کا کوئی ذریعہ کوئی راستہ ایسا نہیں ہے جو انہوں نے چھوڑا نہ ہو، اس لیے کہ جب مرے تو یہ حسرت نہ رہ جائے کہ یہ مزے ہم نے اڑائے نہیں. شراب بھی پیئیں گے، خنزیر بھی کھائیں گے، کتے بلی بھی کھا جائیں گے، اور جناب کیا کیا کھا جائیں گے، بس ان کا بس نہیں چلتا. فیملی سسٹم کو تباہ و برباد کر دیا، کیوں؟ اس لیے کہ بیوی آئے گی تو ٹینشن آئے گی، بچے ہوں گے تو پریشانی آئے گی. اب وہاں کی گورنمنٹ چاہ رہی ہے کہ بھائی تم بچے پیدا کرو، ہم فری میں الاؤنس ہم دیں گے، بچوں کے اسکول کی فیسیں ہم دیں گے، لیکن لوگ کہہ رہے ہیں کیوں بھائی، پیدا ہو گیا تو فری میں بھی اگر ہو تو گود میں تو ہم کو اٹھانا پڑے گا نا جب روئے گا، امریکہ کا صدر تھوڑی آئے گا بچے کو چپ کرانے کے لیے گود میں اٹھائے گا، ہم اس ٹینشن کو برداشت کرنے کے لیے بھی تیار ہیں. اور ہمارے یہاں باپ کتنے خرچے اٹھاتا ہے، بچے کی پیدائش پہ ایک الگ خرچہ، آپریشن کا الگ خرچہ، پھر اس کے بعد بیگم کے الٹرا ساؤنڈ، ایکس رے اور گلوکوز کی بوتلیں اور ٹیکے، مختلف قسم کے وٹامن، وہ الگ خرچے، پیدا ہوتے ہی خرچہ، پھر پیدائش پہ بکرے کا خرچہ، عقیقے کا، وہ نہ کرو تو لوگ تانے دے دے کے مار دیتے ہیں، کنجوس آدمی، پھر عقیقے کے خرچے کے بعد پھر بچے کی بیماریاں، کبھی اس کو کون سا بیماری ہو رہی، کبھی خطرہ نکل رہا ہے، کبھی چکن پاکس نکل رہا ہے، فیملی ڈاکٹر بنا لیا لوگوں نے، کسی پیر و مرشد سے اصلاحی تعلق ہو یا نہ ہو، فیملی ڈاکٹر ہر ایک کا بہرحال. اس کے بعد پھر اس کے خرچے، پھر اسکول کے خرچے، پھر میٹرک کرا دیا اس کو، اتنے خرچے، اور لڑکی ہے تو پھر اور مسئلے، اتنے خرچے کرا کرا کے، پھر شادی کا خرچہ، پھر جہیز کا خرچہ، تعلیم کا خرچہ، اس کے بعد ساری زندگی پھر دامادوں کے نخروں کے خرچے. یہاں جو لوگ داماد ماماد بیٹھے ہیں ان سے معذرت کے ساتھ، وہ مراد نہیں ہے، دامادوں کے بھی داماد کی کتنی عزت کرنی پڑتی ہے جب وہ گھر میں آئے، اس لیے کہ اگر عزت نہیں کی اس کو کھلایا پلایا نہیں، اتنا بچی کے ساتھ ظلم زیادتی کرتی، پھر ان کے خرچے، پھر داماد اگر ظالم نکل آئے اس کی چاپلوسی کا خرچہ، اس کے سامنے جھک کے رہتے ہیں کہیں ان کی سن سے نازک پہ کچھ بات گرا نہ گزر جائے، ایسا نہ ہو ان کو ہم نے ٹیڑھے لہجے میں بات کی تو پھر یہ سارا غصہ کہاں جا کے اتارے گا. تو انگریز کہتا ہے یہ تم لوگوں نے بیوقوف قسم کے لوگوں، تم نے یہ ٹینشنیں پالی، شادی کر لو اور داماد بھی دب کے رہتا ہے، وہ اس کے سسر کی ٹینشن، ساس کی ٹینشن، اور جو وہ ہیں سالے. انگریز نے کہا تو دیکھو گرل فرینڈ رکھو، نہ ساس ہوگی، بتاؤ گرل فرینڈ رکھنے میں کوئی ساس جہیز میں ملتی ہے بھائی؟ نہ ساس کا خرچہ، نہ سالوں کا تصور، صحیح ہے نا، اولاد بھی نہیں ہوگی، صرف ایزی لوڈ کا خرچہ ہے، وہ بھی ہمارے ہاں ہے. میرا خیال ہے رپورٹ یہ کہ گوروں کے ہاں ایزی لوڈ کا خرچہ بھی نہیں ہے. یہ ہمارے ہاں کے چھٹورے قسم کے بوائے فرینڈ ہیں جو اپنی گرل فرینڈ کو 500 اور 1000 روپے کا ایزی لوڈ کراتے رہتے، یہ چھچورے قسم کے بوائے فرینڈ، نیچ گھٹیا قسم کے، سمجھ آ رہی ہے بات. گوروں کے ہاں یہ چھچور بنا نہیں ہے کہ گرل فرینڈ کو 1000 اور 500 روپے کا ایزی لوڈ، وہ کہتے ہیں بھائی دوستی لگانی نہیں، ورنہ بہت ہے دوستیاں لگانے کے لیے، بہت ہیں. تو ٹینشن فری زندگی, عیاشی, شراب, ماں باپ کی ٹینشن نہیں پالتے, بوڑھے ہو گئے ماں باپ, ہمیں تو قرآن کہہ رہا ہے نا ولا تقل لهما اف, ان کو گھر میں رکھنا ہے, ان کی خدمت کرنی ہے, ان پہ خرچ کرنا ہے. اتنے کچھ کرنے کے بعد بھی اگر یہ ڈانٹتے ہیں جھڑکتے ہیں تو اف نہیں کرنا, اور ذلت سے اپنے بازوؤں کو ان کے سامنے جھکا کے رکھنا ہے تم نے. گورا یہ ٹینشن نہیں لیتا, کیوں رکھوں, کیوں اف نہیں کروں, میری لائف مجھے انجوائے کرنا ہے, میں نے اپنی لائف اور زندگی کا مزہ خراب تھوڑی کرنا ہے. چار دن کی زندگی ہے, میں اپنے مزے اگر ان میں خراب کر دوں, یہ کھانس رہے ہیں, میں ان کی بلغم صاف کرتا رہوں بیٹھ کے, تو میری تو آدھی زندگی اسی میں گزر جائے گی. کتنے لوگ ہیں آدھی زندگی ماں باپ کی خدمت میں گزر جاتی ہے. میں اکثر سناتا ہوں نا, ہمارے ایک دوست ہیں 12-13 سال سے ان کے والد صاحب کوما میں گئے ہوئے ہیں, 12-13 سال بستر پہ پڑے ہوئے, 12 سال سے بیٹا اپنے باپ کی خدمت کر رہا ہے, اس کی نجاست صاف کرنا, اس کو کھلانا, اس کو پلانا, کوما میں گیا ہوا شخص کی کیا حالت ہوتی ہے, لیکن اس بیٹے کی پیشانی پر کبھی بل نہیں آیا, لکیر نہیں آئی کہ یار میری تو ساری زندگی ان کی خدمت سعادت سمجھ کے کر رہے ہیں. کوئی بات نہیں بھائی, ہمارے والد. تو گورا کیا کہتا ہے, بھائی چھوڑو یہ ٹینشن, ابا کو اولڈ ہاؤس میں جمع کرا دو. کس میں جمع کرا دو؟ جب ہم گورنمنٹ کو ٹیکس دیتے ہیں تو اس لیے تو دیتے ہیں کہ وہ ہمارے ابا کی خدمت کرے. تو ابا کو اولڈ ہاؤس میں جمع کرا دیا, سال میں ایک دفعہ مدر ڈے منانی ہے. فادر ڈے مناتے ہیں؟ اچھا فادر ڈے بھی منانے لگے ہیں. سال میں ایک دفعہ فادر ڈے منا دیا اور ایک دفعہ مدر ڈے منا دیا, تو ابا اماں کے حقوق ادا ہو گئے. فادر ڈے بھی اما اور مدر ڈے بھی ایسے کہ سال میں ایک دفعہ کوئی اسکول وول لے کے چلے گئے اور بابا خیریت سے ہیں, تب زندہ ہیں, رپورٹ یہی ہے کہ بھائی زندہ ہونے کی رپورٹ لے کے آ گئے. ہمارے ہاں زندگی میں بھی خدمت, پھر مرنے کے بعد بھی خدمت. کتنے لوگ اپنے باپ کے ثواب پہنچانے کے لیے مسجدیں بنا دیتے ہیں, مدرسے بنا دیتے ہیں, صدقہ جاریہ میں کروڑوں روپے خرچ کر دیتے ہیں اور کرتے رہتے ہیں موت تک. میرے پاس تو لوگ آتے رہتے ہیں, حضرت یہ فلاں مدرسے میں لگا دیں اب میرے والد صاحب کے ثواب کے لیے, میری والدہ کے ثواب کے لیے, بیوی کے ثواب کے لیے, عورت اپنے شوہر کے ثواب کے لیے, مرنے کے بعد بھی نہیں چھوڑتے. تو دیکھو, یا تو گورے کی زندگی پہ آ جاؤ. گورا کیا کہتا ہے, مرنا ورنا نہیں ہے, لائف کو انجوائے کرو. اگر موت کے بعد جنت اور جہنم کا تصور نکالو گے نا, تو پھر عشاء کی نماز پڑھ کے بھی آپ نے غلطی کی ہے. کیا ضرورت تھی اتنی دیر میں کوئی فلم دیکھ لیتے؟ کیا خیال ہے بھائی؟ پھر مولوی صاحب کے پاس بیٹھ کے بیان سننا یہ حماقت اور پرلے درجے کی بیوقوفی اور ٹائم ویسٹنگ کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے, کیونکہ اس بیان پہ آپ کو ثواب کے علاوہ کچھ بھی نہیں ملے گا, اور مجھے بھی نہیں مل رہا. یہ بھی بتا دوں کہیں آپ سن لو کہ مجھے الگ سے کوئی اس کے پیسے ملتے ہوں. میں بھی یونیورسٹیوں میں, آپ آدھے گھنٹے کا لیکچر دو کسی بڑی یونیورسٹی میں, ایک ایک گھنٹے کے حساب سے, آدھے آدھے گھنٹے کے حساب سے پیسے ملتے ہیں کہ نہیں ملتے؟ ایک ایک گھنٹے کے لیکچر کے پیسے ہوتے ہیں, ایک ایک گھنٹے. ہم جب یہاں درس دیتے ہیں تو ہمیں کیا ملتا ہے؟ ثواب. اللہ کرے ملتا ہو, ٹھیک ہے نا, ثواب کے علاوہ کوئی نیت نہیں ہوتی. اور آپ جو یہاں سن رہے ہیں تو آپ کو یونیورسٹی میں جو لیکچر سن رہا ہے اس کو بھی پتا ہے کہ بھئی یہ لیکچر سننے سے ایگزام دینا آسان, پھر سرٹیفکیٹ ملے گا, پھر جاب ملے گی, پھر پیسے ملیں گے, گھوم پھر کے نتیجہ کہاں سے آئے گا؟ لیکن آپ جو اپنا وقت یہاں لگا رہے ہیں اس سے آپ کو کچھ بھی نہیں ملے گا سوائے, بولو بھائی, ثواب. عیسائی مشنریاں جو تبلیغ کرتی ہیں عیسائیت کے لیے پوری دنیا میں, ان کو پیسے ملتے ہیں, خرچہ ملتا ہے اور بہت سارے بینیفٹس ملتے ہیں. تبلیغ والے جب سال کے لیے جاتے ہیں کیا ملتا ہے بتاؤ؟ ثواب کے علاوہ کچھ ملتا ہے؟ بلکہ جو ملی ہوئی چیزیں تھیں وہ بھی کیا ہو جاتی ہیں؟ خرچ. یہ فرق ہے اسلام کے مبلغ میں اور ایک دوسرے مذاہب کے مبلغین میں. دوسرے مذاہب کے جو تبلیغ کرنے والے لوگ ہیں نا, ان کو بہت کچھ ملتا ہے. قادیانی جو تبلیغ کرتے ہیں نا, ان کو اتنا پیسہ ملتا ہے آپ کو کیا بتاؤں. ایک قادیانی جب کسی عام مسلمان کو اللہ نہ کرے خدا نخواستہ مرتد بنا دے, بہت کچھ ملتا ہے اس کو, گریڈ بڑھتے ہیں اس کے. اور جو مرتد بن جائے اس کو بھی بہت کچھ ملتا ہے. سب سے پہلے اس کو یورپ, بہت سے یورپ کے ممالک کی نیشنلٹی اس کو مل جاتی ہے. کتنے لوگ ہیں جو قادیانی ہوئے نیشنلٹی کے لیے, مذہب تبدیل کیا انہوں نے. لیکن اگر کوئی قادیانی مسلمان ہو جائے تو نیشنلٹی منسوخ ہونے کا چانس تو ہوتا ہے, ملنے ملنے کا کوئی. کبھی ایمبیسی میں جا کے انہوں نے پوچھا کہ آپ تبلیغ میں کتنا وقت لگا ہوا ہے؟ سال لگا ہوا ہے. اچھا نہیں, یہ نیشنلٹی سال لگا ہوا ہے, ٹھیک ہے. کچھ بھی نہیں ملتا, رشتہ بھی نہیں ملتا. اب تو پہلے تو لوگ رشتہ دے دیتے، اب کہتے ہیں سال لگا ہوا ہے تبلیغ میں، اب رشتہ بھی نہیں دیتے، یہ تو چلے چار مہینے میں ہی لگا رہے گا، بیٹی کو پیچھے چھوڑ کے بھاگ جائے گا، تو رشتہ بھی نہیں دیتے لوگ، تو اس کو سوائے فرشتے ملنے کے کچھ بھی نہیں ملتا، رشتے بھی گئے اب اس کے ہاتھ، تو پھر بھی کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے؟ رمضان کے روزے رکھ لیتے ہیں، حج کر لیتے ہیں، 5-6 لاکھ روپے حج پہ خرچ ہوتا ہے، 5-6 لاکھ روپے، یہ جو غیر مسلم ہے نا یہ سوچ بھی نہیں سکتے کہ اپنی عبادت کے لیے 5-6 لاکھ روپے خرچ کرتے ہو، کتنی ٹف عبادت ہے، حج کے جو 5 دن ہیں نا وہی جانتا ہے جس نے حج کیا ہے، مذاق نہیں ہے وہ، لوگ سمجھتے ہیں پکنک منانے جا رہے ہیں، خواتین بھی اپنے میاں سے بار بار کہتے ہیں آپ مجھے حج کیوں نہیں کرا رہے، آپ کرائیں نا، میں بھی جاؤں، میں بھی جہاز میں بیٹھ کے جاؤں گی، 40 دن گزاروں گی، پھر واپس آؤں گی، کیسا استقبال ہوگا، لیکن جب حج پہ جاتی ہیں تو اتنا لڑتی ہیں اپنے میاں سے، عرفات کے میدان میں طلاقیں ہوئی ہیں، طلاقیں ہو جاتی ہیں، ایسے پھٹے ہوتے ہیں میاں بیوی کے، کیونکہ 4-5 دن ایسے ہوتے ہیں کہ آپ کتنا ہی وی آئی پی حج کر لو، 5 دنوں میں آپ کا جو ہے نا تیل نکل جاتا ہے، کیونکہ اس میں اتنا رش ہوتا ہے، اتنا رش ہوتا ہے، آپ کہتے ہیں یار میں ٹرین کا ٹکٹ لوں گا عرفات سے واپس آتے ہوئے، ہمارے ایک دوست گئے، انہوں نے کہا یار میں نا پیسہ خرچ کروں گا، یہ پیدل اور یہ سب ٹینشن سے بچوں گا، جب اللہ نے اتنا پیسہ دیا میں 10 لاکھ میں حج کروں گا، ہم نے کہا 10 لاکھ میں کرو، 10 کروڑ میں کرو، 5 دن سب کے ویسے ہی ایک ہی جیسے ہوتے ہیں، رکشے والے کے بھی اور لینڈ کروزر والے کے بھی، کہہ رہے نہیں میں ٹرین میں جاؤں گا، میں عرفات سے مزدلفہ پیدل نہیں جاؤں گا، میں ٹرین میں جاؤں گا، جب ٹرین تک پہنچے نا تو لوگ مزدلفہ پہلے پہنچ چکے تھے، وہ ٹرین تک بعد میں پہنچ، ٹرین تک پہنچنے میں اسٹیشن پہ رش اتنا تھا کہ وہ کہہ رہا ہے یار پیدل چلا جاتا زیادہ اچھا، پھر ٹرین میں کھڑا ہوا ہے تو بیٹھنے کی جگہ نہیں، عجیب حالات ہوتے ہیں وہاں پہ، ہم آ رہے تھے جب عرفات سے ہم بس میں آ رہے تھے مزدلفہ کی طرف، تو اتنا رش تھا، اتنا رش تھا، میرے ہم جس سیٹ پہ بیٹھے ہوئے تھے ہماری سیٹ سے پیچھے ایک میاں بیوی بیٹھے ہوئے تھے، ہڈا ان کا ٹائٹ والا، ایسے لڑ رہے، صبح اردو میں لڑ رہے تھے تو ہمیں سمجھ میں آ رہا تھا، کیونکہ وہاں اور بھی بنگالی میں لڑ رہے ہوتے ہیں وہ بھی ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہا تھا، اور انگلش میں بہت سے لڑ رہے ہوتے ہیں وہ اردو میں لڑ رہے تھے، تھے پاکستانی یا انڈین تھے تو ہمیں سمجھ میں آ گیا، اب وہ لڑ کیسے رہے ہیں، وہ لڑ رہے ہیں اس پر کہ بھائی شوہر بیوی شوہر سے کہہ رہی ہے، کیونکہ اب دھکم پیل وہ بس ڈرائیور راستہ ہی بھول گیا، کیونکہ وہ بس ڈرائیور جو ہے نا وہ 3-4 دن کے لیے ہی آتے ہیں، ان کو پیسے کمانے کا چکر ہوتا ہے، ان کو بس ابھی تو کسی طرح حاجیوں کو لے جاؤ، راستہ واسطہ بعد وہ راستہ بھول گیا، اب گھما رہے گھما رہے، مزدلفہ ہی نہیں آ رہا، پھر ٹریفک جام پھنس گیا، پسینہ پسینہ عجیب حالت، تو اب میاں بیوی میں پھٹا، وہ اپنے شوہر کا نام لے کے کہہ رہی ہے کہ میں نے تم سے کہا تھا کہ غریبوں والا حج نہ کراؤ، مجھے تھوڑا پیسہ خرچ کر لیتے نا صحیح طرح سے ہو جاتا، وہ کہہ رہا ہے بیگم 10 لاکھ میں بھی ایسا ہی ہوتا ہے، وہ ہمیں تو دونوں کی آواز آ رہی ہے کیونکہ بالکل ہمارے پیچھے بیٹھے ہوئے تھے وہ، تو کہہ رہے بیگم 10 لاکھ میں بھی یہی ہوتا ہے، اسی بس میں آنا پڑتا ہے، ان کے لیے الگ سے کوئی ہیلیکاپٹر جا رہا ہے، لیکن لڑائی گئی پھٹے بعد، جب منا سے عرفات جانے کا ٹائم تھا نا تو وہاں بہت سے لوگ بچھڑ جاتے ہیں، ایک میاں بیوی بچھڑ گئے، شوہر نے تو شکر ادا کیا چلو کچھ دن کے لیے بچھڑے ہم، اب وہ ایسا بچھڑا، رش اتنا زیادہ ہوتا ہے کہ دھکم پیل میں میاں بیوی کا ہاتھ چھوٹ گیا، اب وہ سب کے کپڑے ایک جیسے، یہاں تو نمبر پلیٹ دیکھ کے اندازہ لگا لیتی ہے میرا والا ہے بھائی، ٹھیک ہے نا، وہاں تو کوئی نمبر پلیٹ نہیں، سب کے کپڑے ایک جیسے، تو سب میلے کچیلے ایک ہی جیسے نظر آ رہے ہوتے ہیں، اب جناب وہ عورت اتنی پریشان، میرا میاں کہاں گیا، وہ کسی اور کے پیچھے چل پڑی، بعد میں جا کے آگے جا کے دیکھا نہیں بھائی یہ والا نہیں ہے، ادھر سے ٹن مارا دوسرے کے پاس ہے، یہ والا بھی نہیں ہے، اور وہ جا کے دوسروں کی عورتوں کو جھانک رہا ہے، بالکل یہی کنڈیشن اس کے میاں کی، جا کے یہ والی انٹی میری بیوی لگ رہی ہے، جا کے دیکھا نہیں یہ والی نہیں ہے، انٹی کی طرف سے ڈانٹ پڑی، شرم نہیں آتی حج میں عورتوں کو آ کے دیکھتے ہو، پھٹ، اب وہ جناب عرفات پہنچے، عرفات میں وقوف ہو گیا، بیوی بھی عرفات تو اصل حج تو ہے ہی، عرفہ کا میدان، عرفہ میں وقوف جو ہے نا وہ اصل حج ہے، اس میں اگر آپ نے عبادت نہیں کی تو پھر کیا عبادت، وہ تو اصل حج ہی ہے عرفہ کا میدان، اور اس میں عبادت ہے دعا، اس میں عبادت کون سی ہے، زوال کا وقت جیسے ہی شروع ہو آپ نے مغرب تک دعائیں مانگنی ہے، بس نماز کا وقفہ ہوگا درمیان میں، عرفہ کی عبادت یہی ہے، اس دن سب سے زیادہ دعا قبول ہوتی ہے، اور جو گناہگار اس دن توبہ کرتا ہے اللہ کے سامنے گڑ گڑاتا ہے، تو حدیث میں آتا ہے کہ شیطان جو ہے وہ سر پہ خاک پھینکتا ہے اپنے، خاک، اتنا ذلیل ہو جاتا ہے شیطان، وہ کہتا ہے کہ آج پوری زندگی کی محنت جو میں نے اس آدمی کو جہنم میں لے جانے کی تھی وہ ایک دن میں ساری محنت میری برباد ہو گئی، اتنا روتا ہے شیطان۔ تو کتنا مقدس دل ہے زوال کے بعد، اور وہاں عام حالات میں جو دعا مانگنا ہے نا، وہ آپ چھاؤں میں بیٹھ کے آرام سے تسلی سے پنکھا چلا کے دعا مانگے، لیکن عرفات میں دعا میں سنت کیا ہے؟ دھوپ میں کھڑے ہوں، مٹی میں کھڑے ہوں، ننگے پاؤں کھڑے ہوں اور مٹی میں سجدہ کریں۔ ہم نے وہاں بڑے بڑے علماء کو دیکھا ہے کہ مٹی میں ناک رگڑ رہے ہوتے ہیں اور ایسا گڑگڑا رہے ہوتے ہیں، ایسا گڑگڑ مٹی میں ناک رگڑ کے رو رہے ہوتے ہیں۔ کیسی عبادت ہے، کیسا اس میں لطف ہے، اور ایسا اس دن دعا میں دل لگتا ہے انسان کا کہ وہ قلبی کیفیات زبان سے ادا کرنا ممکن نہیں ہے۔ وہ سب سے دعا کے لیے سب سے بڑی عبادت کا دن وہ ہے۔ اب بتاؤ اتنا خرچہ کر کے گئے تھے، اصل تو عرفات کو حاصل کرنے کے لیے گئے تھے نا، حج میں جتنی عبادتیں ہیں وہ اگر رہ جائیں دم کے ذریعے ان کی تلافی ہو جائے گی۔ حج میں جتنی عبادتیں نا وہ اگر رہ گئی تو اس کی کوئی نہ کوئی آلٹرنیٹ ہے، عرفہ کا وقوف اگر رہ گیا تو حج گیا۔ اس کا حل یہی ہے کہ آپ کو حج دوبارہ کرنا پڑے گا۔ حدیث میں آتا ہے الحج عرفہ، حج اصل میں کیا ہے؟ عرفہ ہے۔ اور دوسرا بڑا رکن حج میں طواف زیارت ہے جو بقرعید کے تین دنوں میں ہوتا ہے، یہ دوسرا سب سے بڑا رکن ہے۔ تو یہ دو ہی چیزوں کا تو نام ہے۔ اب اس میں کیا ہوا کہ جناب وہ عرفہ کے میدان میں وہ اپنی میاں کو تلاش کرتے کرتے وہ میدان میں میاں ہی کو تلاش کر رہی اور میاں اپنی بیگم کو تلاش کر رہی۔ اب وہ 5-6-10 لاکھ روپے جو انہوں نے خرچ کیے تھے وہ تو تلاش گمشدہ میں ہی خرچ ہو گئے سارے کے سارے۔ اب جب شام کو ملاقات ہوئی، جب وقوف عرفہ ختم ہو گیا، مل گئے، تو سوچو بیوی کے کیا جذبات ہوں گے۔ اس نے اتنی بھر بھر کے صلواتیں سنائی ہیں، اپنے کوئی رشتے دار بھی تھے ان سے بولے میرے میاں سے کہنا کہ اب میرے پاس آنے کی ضرورت نہیں ہے، اب میں اکیلی حج کے باقی ارکان ادا کروں گی، جہاز میں اکیلی بیٹھ کے جاؤں گی، آپ دوسری فلائٹ سے آ رہے ہیں۔ یعنی جب مجھے ضرورت تھی آپ کی اس ایسے کٹھن وقت میں، اس وقت میرا ساتھ آپ نے نہیں دیا، باقی ارکان بھی میں خود کر لوں۔ بڑے مضبوط لہجے تھے وہ صاحب مجھے بتا رہے تھے۔ تو وہ میاں قسمیں اٹھا رہے کہہ رہے جو تمہاری کیفیت ہے بالکل میری بھی وہی کیفیت، لیکن یہ ٹھٹرا ہوا نا، یہ دھمکی نہیں دے رہا۔ حالانکہ معاملہ تو دونوں کا ایک جیسا ہے نا، لیکن بیگم نے چونکہ دھمکیاں پہلے پارسل کرنا شروع کر دی تھیں، تو جو پہل کرے آپ کو پتا ہے کسی کی ٹھکائی مار کے پہلے تھانے پہنچ جاؤ۔ اصول یہ ہے کہ آپ کا کسی سے پھڈا ہوا ہے نا، بے شک آپ نے زیادہ مارا ہے، لیکن اگر پہلے تھانے آپ پہنچ گئے تو پھر آپ کے حق میں پولیس سارا بیان ریکارڈ کرے گی، اور اگر وہ پہلے پہنچ گئے تو اس کے حق میں۔ تو جب بھی کسی سے لڑائی جھگڑا ہو اس کا اصول یہ، چاہے آپ نے جتنا پیٹا ہو اس کو طبیعت سے، ظلم آپ نے کیا ہے، لیکن تھانے کس نے پہلے پہنچنا ہے؟ آپ نے پہنچنا ہے۔ تو ان خاتون نے بھی بڑی ہوشیاری کی، انہوں نے کہا دیکھو میں جیسے بچھڑے تو میں بھی تو بچھڑی ہوں نا، تو ہم نا یہ صحیح ہے معاملہ برابر سرابر ہو۔ لیکن ان خاتون نے پہلے اتنی بھر بھر کے صلواتیں سنائی، وہ بےچارا ٹھٹر گیا، ڈر گیا کہ یار کیا ہو جائے گا۔ تو وہ معافیا مانگ رہا ہے، منتیں کر رہا ہے بیگم، وہ نہیں۔ بعد میں پتہ نہیں کیا ہوا، اکٹھے گئے کراچی یا الگ الگ فلائٹ سے گئے، یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا، دیکھو کتنی ٹینشن والی عبادت، کتنی مشکل عبادت، اس پہ اتنا پیسہ خرچ کر کے جاتے ہیں۔ دنیا کے کوئی مذہب کا ماننے والا کسی عبادت پہ اتنا پیسہ خرچ نہیں کرتا۔ ایک چھوٹی سی بات کر کے بس بیان کو سمیٹتا ہوں جلدی سے۔ یہ جو عیسائیوں کے تہوار ہوتے ہیں نا کرسمس، اس پہ بھی خرچہ کرتے ہیں۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ کتنا خرچہ ہوتا ہے نا، ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ شراب پہ بھی، اور وہ ٹری بناتے ہیں اور کیک بناتے ہیں اور پتہ نہیں کیا کیا کرتے ہیں، خرچہ ہوتا ہے۔ ہندوؤں کا تہوار کیا ہے؟ ہولی۔ فری میں ہوتا ہے یا خرچہ ہوتا ہے اس پہ؟ بولو بھائی، خرچہ ہوتا ہے۔ یہودیوں کا تہوار پہ خرچہ ہوتا ہے، سکھوں کے تہوار پہ خرچہ ہوتا ہے، ہر قوم کی عید کے دن خرچہ ہوتا ہے۔ ان تمام قوموں کے پورے خرچے ملا کے ترازو کے ایک پلڑے میں رکھے ہیں، اور مسلمان جو بقرعید پہ خرچہ کرتا ہے نا، وہ اس سے ان تمام قوموں کے تمام خرچوں سے کئی گنا زیادہ ہے، کئی گنا زیادہ ہے۔ کیونکہ ہر آدمی 15-20 ہزار کا جانور ذبح کرتا ہے، کچھ لوگ 5-5-6-6 لاکھ کے بیل ذبح کرتے ہیں، اور بیت اللہ میں 40 لاکھ 1 کروڑ سے زیادہ جانور ذبح ہوتا ہے۔ اس پوری دنیا کے صرف جانوروں کو ذبح کرنے کا ریشو لگاؤ تو صرف ایک شہر کا خرچہ پوری دنیا کے خرچوں سے جو دوسروں کی تہوار ہے ان سے بڑھ جاتا ہے یہ. کیوں؟ اس لیے کہ اس میں مذہب کا عنصر ہے اور ان کے تہواروں میں مذہب کا عنصر نہیں. ان کو پتا ہے اس سے ملے گا کچھ نہیں آخرت میں. نہیں آئی بات سمجھ میں؟ بس یہ انجوائے کرو ختم. اور ہمیں پتا ہے کہ ہر بال کے بدلے میں ایک نیکی ملے گی. صرف گوشت نہیں ملے گا, ہر بال کے بدلے میں ایک نیکی ملے گی. اور جتنا خوبصورت جانور ہوگا اتنی اللہ کی رضا زیادہ ہوگی. تو کروڑوں روپے کا سرمایہ اڑا دیتے ہیں ہوا میں, کروڑوں روپے کا سرمایہ. تو میرے بھائی یہ سارے کام ہم کیوں کر رہے ہیں؟ اس لیے کہ ہمیں موت کی بات کی زندگی پر, بولو نا بھائی, یقین. تو جب یقین کرنا ہی ہے, بالکل ان کی طرح بے ایمان نہیں بن سکتے, ان کی طرح کی زندگی نہیں گزار سکتے, تو پھر اس یقین کو کامل کیوں نہیں کر لیتے؟ بقرعید میں یہ یقین سمجھ میں آ جاتا ہے, فجر کی نماز میں کیوں سمجھ میں نہیں آتا ہے بھائی؟ اب کتنے لوگ یہاں بیٹھے ہیں فجر میں, دیکھ لینا کتنے ہوں گے. فجر میں اتنے تھوڑے سے لوگ ہوتے. تو ایسا لگتا ہے کہ یقین ہے مگر اتنا نہیں ہے جتنا ہونا چاہیے. وہ علامہ اقبال والا شعر ہے نا, دو رنگی چھوڑ دے یک رنگ ہو جائے. بھائی یا تو ادھر ہو جاؤ, جب مزے ہی اڑانے ہیں تو فجر میں کیوں سوتے رہتے ہیں؟ اس لیے کہ مزہ آتا ہے نا. تو پھر ظہر کیوں پڑھتے ہو؟ ظہر بھی چھوڑ دو. پھر جمعہ کیوں پڑھتے ہو؟ جمعہ بھی چھوڑ دو. کیا خیال ہے بھائی؟ جمعہ بھی چھوڑ دو, اور میں کہتا ہوں بیوی بھی چھوڑ دو. سب سے بڑی ٹینشن تو کوئی چھوڑ نہیں دینا کہیں جا کے. ایک مثال دے رہا ہوں, بچے بھی چھوڑ دو. ایک دو بچے لے جا کے اسی سینٹر میں جاؤ گے, بولو پال پوس کے خود ہی کہیں شادیاں وادیاں کر دینا, بیٹیوں بیٹیوں کی بھی وہیں چیک کرا دینا. سر یہ ٹینشن وینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے بالکل. آپ کو سر بھی ٹینشن بم سے اڑاؤ دونوں. ہر وقت فون آ کے تنگ کرتے ہیں, داماد کو پریشر میں ڈالتے ہیں, یار تم گھر میں آٹا نہیں لے کر آ رہے, گھر میں بچوں کی تعلیم نہیں ہو رہی, یہ نہیں ہو رہا. ٹینشن پا لیجیے کام تک ہی گورے کی طرح. بوڑھے والدین کو جاتے ہی ای ڈی سینٹر میں جمع کرا دو, بولو ابا آپ کا علاج ولاج اب گورنمنٹ کرے گی, میں نہیں کر سکتا, جمع کرا دو. کیا خیال ہے بھائی؟ رشتے داری جوڑنا, بڑے بھائی کا عادت, چھوٹے پہ شفقت, ابا کے سامنے اوف نہیں کرنا, جنازے پڑھنا, پھر ارسال ثواب کرنا, اس ٹینشن کی کیا ضرورت ہے؟ اکبر الہ آبادی کا جو بیٹا تھا نا, وہ انگریزوں کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا تھا, انگریزی تعلیم کی طرف بہت توجہ تھی. اور اکبر الہ آبادی ذرا مولوی ٹائپ کے تھے. انہوں نے دیکھا میرا بچہ بالکل ہی مذہب سے دور ہوتا جا رہا ہے, تو انہوں نے اپنے بچے کو ایک شعر لکھ کے بھیجا. اپنے بچے کو ایک شعر لکھ کے بھیجا, چھوڑ لٹریچر, اپنی ہسٹری کو بھول جا. یعنی یہ لٹریچر جو اسلامی لٹریچر ہے نا, یہ چھوڑ دے اور اپنی جو اسلامی تاریخ ہے یہ سب بھول بھلیاں کر دے. چھوڑ لٹریچر, اپنی ہسٹری کو بھول جا, شیخ و مسجد سے تعلق قطع کر اسکول جا. یعنی صرف اسکول کو فوکس کر, شیخ مرشد پیر بزرگ اور مسجد اس سے تعلق ختم کر دے. یہاں تک سمجھ میں آ گیا ہے بھائی؟ چھوڑ لٹریچر, اپنی ہسٹری کو بھول جا, شیخ و مسجد سے تعلق قطع کر اسکول جا. چار دن کی زندگی ہے, کوف سے کیا فائدہ, کھا ڈبل روٹی کلر کی کر خوشی سے پھول جا. مسلمان تو روٹی کھاتے ہیں نا, گورے برگر کھاتے ہیں. وہ کہتے ہیں روٹی میں اتنا ٹائم ویسٹ کون کرے, روٹی کو چبانے میں کتنا ٹائم لگتا ہے. کیا خیال ہے؟ ہم تو صبح ناشتہ ڈٹ کے کرتے ہیں, چاہے مدرسے میں لیٹ پہنچیں, آفس میں لیٹ پہنچیں, کیونکہ آفس میں لیٹ پہنچیں گے تو ترقی میں تھوڑا پیچھے ہو جائیں گے نا, تو بھاڑ میں جائے. ایسی ترقی کا کیا کرنا ہے جس سے آدمی پراٹھا نہ کھا سکے صحیح طرح سے گھر میں بیٹھ کے, انڈا نہ کھا سکے, کیونکہ ہم کہتے ہیں اتنی ترقی کا بھائی شوق نہیں ہے. کیا خیال ہے بھائی؟ تو ہم پراٹھے کھاتے ہیں, پٹھان ہوٹل کے پراٹھے کھا کے دیکھو, چبا چبا کے اس کو پیٹ, پھر روٹی جب پیٹ میں اترتی ہے تو پتہ چلتا ہے کہ کچھ اترا ہے, تو اس کو ہضم ہونے میں بھی ٹائم لگتا ہے, واش روم سے نکلنے میں بھی ٹائم لگے گا انسان کو. تبھی تو ہمارے یہاں واش روم پہ چلا جائے تو ایسا لگتا پولیس بلوانی پڑتی ہے اس کو نکالنے کے لیے, خود سے نہیں آتا وہ. یہ حالات. گورے نے اس کا حل کیا سوچا کہ کیا ٹینشن ہے, روٹی مسلمان چبا رہے ہیں بیٹھے, چبا رہے ہیں چبا رہے ہیں چبا رہے ہیں. انہوں نے برگر لگا لیا, ایجاد کیا, برگر کو منہ میں رکھو خود بخود, بس واشنگ مشین کی طرح گھماؤ اس کو, دو تین چکر دلاؤ, چبانے کی ضرورت نہیں, ایک دم اتارو, چلتے چلتے بھی کھا لیتا ہے. گاڑی چلا رہے ہیں آپ, رول آپ کے ہاتھ میں, ایک ہاتھ سے آپ ڈرائیونگ کر رہے ہیں, چائے پراٹھا تھوڑی کھا سکتے ہیں ایسے. انڈا چائے پراٹھا جو ہم ناشتہ کھاتے ہیں وہ گاڑی چلاتے ہوئے نہیں ہو سکتا. اور وہ رول جو ہے نا برگر آپ بائک چلاتے ہوئے بھی, گاڑی چلاتے ہوئے بھی, ایک ہاتھ سے. پھر اس کو یہ بھی فکر نہیں ہوگی سیدھے ہاتھ سے کھانا ہے کہ الٹے ہاتھ سے کھانا ہے. کیا خیال ہے بھائی؟ اگر اسٹیئرنگ اس طرف ہے اور سیدھے ہاتھ سے کنٹرول کرنا ہے, الٹے سے کھا لو. یہ ہم لوگوں نے ٹینشنیں پالی ہوئی ہیں. کہ بھئی الٹے سے نہیں کھانا سیدھے سے کھانا ہے، یہ تو مذہب کی وجہ سے ہے نا ساری ٹینشن ہے. تو اکبر الہآبادی نے کہا بھائی چار دن کی زندگی ہے، کوف سے کیا فائدہ، کھا ڈبل روٹی، ڈبل روٹی کھایا کر، یہ پراٹھے وراٹھے چھوڑ دے، کلرک بن جا کسی ادارے میں جا کے. بزنس اسلام میں نا تجارت کی اہمیت زیادہ ہے بزنس کی، یاد رکھو. صحابہ تجارت کرتے تھے، وجہ اس کی ہے کہ تجارت میں انسان کسی کا غلام نہیں بنتا، کسی کی چاپلوسی نہیں کرنی پڑتی، ہر وقت یس سر نو سر کے جو ہے نا اس کو نعرے نہیں لگانے پڑتے. اور اسلام میں اللہ یہ کیا چاہتے ہیں کہ انسان صرف کس کا غلام بنے؟ اللہ. اس لیے شریعت میں تجارت کو ترجیح ہے. لوگ کہتے ہیں میرا ذاتی بزنس ہے، میں کسی کا نہیں کھاتا، کہتے ہیں نا ملازم کبھی نہیں کہتا میرے ذاتی ملازمت ہے. ذاتی ملازمت نہیں ہوتی، ملازمت کا مطلب ہے آپ کسی کے، یہ نہیں کہ آپ لوگ جاب چھوڑ دیں. جو رزق آ رہا ہے آنے میں بتا رہا ہوں کہ جب دو برابر چیزیں مل رہی ہوں تو تجارت کو ترجیح دینی چاہیے، اس میں انسان عزت کے ساتھ کماتا ہے. تو انہوں نے کہا یہ مسلمان تو تاجر ہوتے ہیں، یہ تجارت وجہ چھوڑ دیں کسی انگریز کے آفس میں، یہ ملازمت کر اور ڈبل روٹی کھا اور خوشی سے پھول جائے. تو یہ زندگی ہے کہ انسان آخرت کو دماغ سے نکال لے، اور اگر آخرت کو رکھے گا تو بھائی پھر پورا رکھو، پھر جہاں عشاء پڑھنے آ رہے ہو تو فجر بھی تو اسی طرح فرض ہے نا جیسے عشاء فرض ہے. جمعہ پڑھنے آتے ہیں تو میرے بھائی پانچ نمازیں اسی طرح فرض ہیں جیسے جمعہ فرض ہے. عید بھی اسی طرح ہی ہے جیسے جمعے کی نماز ہے، وہ کیوں نہیں پڑھ رہے؟ اور اپنے بچوں کو صبح اسکول کے لیے اٹھاتے ہو، ٹھیک ہے اٹھانا چاہیے. ہماری شریعت نے دنیا چھوڑنے کا ہمیں حکم نہیں دیا ہے، بلکہ احادیث میں ترغیب ہے کہ مسلمان کو دنیا میں آگے بڑھنا چاہیے. نیت کیا ہونی چاہیے؟ آخرت. کیونکہ دنیا میں آگے بڑھنے سے بھی آخرت بھی آگے، آخرت میں بھی آگے بڑھتا ہے انسان. ہاں اگر دنیا میں آگے بڑھنے کی کوشش کر رہا ہے اور وہ کوشش میں کامیاب نہیں ہو رہا پھر پریشان نہ ہو، کیونکہ وہ لوگ اگر کوشش کر کے کامیاب نہ ہوں ان کو خودکشی کے خیالات آتے ہیں. ہم کوشش کریں اور کامیاب نہ ہوں تو ہم کہتے ہیں بھائی اصل کامیابی کون سی ہے؟ آخرت. تو اصل تو مل رہی ہے نا، نقل اگر نہ ملے تو بھی ٹھیک ہے. تو اس لیے دنیاوی ترقی سے منع نہیں کیا جاتا، اسکول بھی بھیجیں، لیکن فجر کی نماز کی اہمیت وہ اسکول سے زیادہ ہے. اسکول کی کامیابی دنیا کی حد تک ہے، اور نماز اگر چھوڑ دی تو اس کی ناکامی پھر آخرت میں ہوگی. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ آخرت کو پہلے، اسی کو اللہ نے قرآن میں فرمایا قو انفسکم واہلیکم نارا، اپنے آپ کو بھی اور اپنے اہل و عیال کو بھی حقیقی ناکامی سے بچاؤ. حقیقی ناکامی بے روزگاری یا کوئی کم عہدہ مل جانا نہیں، حقیقی ناکامی ہے جہنم کی آگ جو اللہ نے نافرمانوں کے لیے تیار کر کے رکھی ہے. اور اس پہ اللہ نے بہت دلائل دی ہیں قرآن میں، بہت وعیدیں سنائی ہیں کہ میں ایسے ہی چھوڑوں گا نہیں، چھوڑوں گا نہیں. تم یہ نہ سمجھو کہ میں چھوڑ دوں گا، چھوڑوں گا نہیں، میں کھلا رہا ہوں، میں پلا رہا ہوں. پانی کے ناپاک قطرے سے میں نے تمہیں بنایا ہے، پانی کے ناپاک قطرے سے پیدا ہوئے، ماں کی چھاتیوں میں دودھ کے چشمے جاری کر دیے تمہارے لیے، تمہارے باپ کے دل میں تمہاری محبت ڈال دی. خلق من الماء بشرا، ایک غلیظ پانی سے انسان بنایا، اور ایسا اشرف المخلوقات، سب سے بہتر مخلوق بنا دیا، ایسا دماغ دیا. کیسے کیسے آیتیں قرآن میں اللہ نے بتائی ہیں انسان کو سبق دلانے کے لیے کہ یہ فری میں تمہیں پوری ساری چیزیں مل رہی ہیں، تمہیں ساری نعمتیں مل رہی ہوں اور تم پر کوئی ذمہ داری نہ ہو. یہ پرلے درجے کی حماقت ہے. جو انگریزوں کا لائف اسٹائل ہے نا، اس کا مطلب پتہ ہے کیا ہے؟ اس دنیا کی ساری چیزیں ہمارے لیے ہیں، ہم کسی کے لیے نہیں، ہم صرف کھانے پینے اور نائٹ کلب میں ناچنے کے لیے. یہ پرلے درجے کی بیوقوفی ہے. قرآن بار بار کہہ رہا ہے کہ ما خلقنا السماوات والارض وما بینهما لاعبا، ہم نے کھیل تماشے کے لیے دنیا کو پیدا نہیں کیا کہ ناچو اور شرابیں پیو اور موج مستی کر کے مر جاؤ، کچھ نہیں ہے، ایسا نہیں ہے. دنیا کی کوئی حکومت فضول میں کوئی کام نہیں کرتی. تو اس کائنات کا بادشاہ فضول میں انسان کو بنا کے ایسے عشرت کی زندگی پہ ڈال دے اور کوئی پوچھنے والا نہ ہو، یہ اس بادشاہ سے کیسے اس کی توقع کی جا سکتی ہے؟ سمجھ گئے بھائی؟ فضول میں پیدا نہیں کیا. لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ، نعمتوں کی برسات ہوگی اور ان نعمتوں کے بارے میں پھر سوال ہوگا، سوال ہوگا. تو جس کو جو یہ سمجھتا ہے کہ سوال ہوگا اس کو چاہیے اپنی زندگی کو درست کر لے، اور جو یہ سمجھتا ہے کہ کوئی سوال نہیں ہے تو جتنا بگڑا ہوا ہے نا اس سے اور زیادہ بگڑ جائے تاکہ حسرت نہ رہے. اللہ تعالیٰ ہمیں ہمارے عقیدے کو، ہمارے نظریات کو، ہمارے ایمان کو درست فرمائے، اور موت سے پہلے اپنی زندگی کو سدھارنے کی توفیق نصیب فرما دے. سبحانک اللہم بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. یہ سوال ہیں چھوٹے چھوٹے. پٹے بال رکھنے کے بعد بکھرنے سے بچنے کی ٹپس بتا دیں. کنگھی سے بال بنایا کرو بھائی، کیا خیال ہے؟ پٹے والے بال اگر کسی نے رکھے ہیں تو بال بنا کے رکھا کرے، نہیں بکھریں گے وہ. آج کل تو بکھیرنے کا فیشن ہے، بال نہیں بناؤ فیشن وجود میں آ جائے گا. ادھر ادھر عجیب سے ہو رہے ہیں. میں نے بتایا تھا نا ایسی زلفیں نکال کے رکھتے ہیں ایک آنکھ پہ لٹکاتے ہیں, پوری زندگی صرف ایک آنکھ سے دیکھتے ہیں. کئی لڑکے میں نے دیکھے وہ ان کی آدھی آنکھ پہ بال لٹکے ہوئے ہوتے ہیں. تو میں حیران ہوتا ہوں آپ کو الجھن نہیں ہو رہی بھائی, لیکن وہ شو مر رہی ہے. تو ایک آنکھ سے پورا نظر آ رہا ہے اور ایک سے آدھا نظر آ رہا ہے, اس کو خوش ہیں کہ بھائی بھلے نظر نہ آئے, لیکن جس کو نظر آئے اس کو تو ہم اچھے نظر آئے نا. اس پہ جو ہے نا وہ ہے کیا فرماتے ہیں علماء کرام, اثر کے بعد جھاڑو دینا منع ہے, کیونکہ میں نے سنا ہے کہ حضرت عمر کا قول ہے تنگ دستی سات چیزوں سے آتی ہے, یہ 100% غلط ہے. حضرت عمر کا ایسا کوئی قول نہیں ہے. واٹس ایپ پہ اور فیس بک پہ ایک میسج چل رہا ہے تنگ دستی سات چیزوں سے آتی ہے, یہ من گھڑت بات ہے. تنگ دستی یا تو گناہ کی زندگی سے آتی ہے یا سستی اور کاہلی سے آتی ہے. آپ کچھ کرتے ہی نہیں ہیں, پڑے رہتے ہیں, نہ پڑھتے ہیں نہ محنت کرتے ہیں, کاروبار دکان پہ جا کے سوتے رہتے ہیں, تو پھر ان چیزوں سے تو ظاہر ہے تنگ دستی آئے گی اور کیا آئے گا. ایک اہل حق بزرگ شیخ یہ کہتے ہیں ٹی وی اور دیگر ویڈیو کے ذرائع دین کی تبلیغ کے لیے ضروری ہوتے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اللہ پیدا فرما دیتے, اس لیے سب حرام ہے. ویڈیو بنوانا جس ٹی وی پر دن رات غلاظت دکھائی جائے, خواتین جب اپنے شیخ و استاد کو دیکھیں گی تو گناہ ہوگا, تو کیا خاک دین آئے گا. یہ جو ہے نا یہ دیکھو, یہ ویڈیو سی ڈی اور ٹیلی ویژن میں علماء کا آنا یا ٹی وی میں کوئی عالم آ رہے ہوں تو ان کے پروگرام کو دیکھنا, یہ جائز ہے یا نہیں, اس کے بارے میں دارالعلوم کرنگی کے علماء حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب ہیں, حضرت مفتی رفیع عثمانی صاحب ہیں, اسی طرح جامعۃ الرشید کے اکثر علماء, اور یہ وہ علماء ہیں جو جنہوں نے بڑے بڑے بزرگوں کی صحبت اٹھائی ہے. ایک تو وہ ہوتے ہیں نا بس چند کتابیں پڑھی اور بس اپنی کسی طرح گنجائش نکالنے کے لیے فتویٰ دے دیا, تو ان علماء کی اکثریت اس بات کے جواز کی قائل ہے کہ تبلیغ کے لیے ٹیلی ویژن میں آنا بھی جائز ہے بلکہ ضروری ہے, اور ڈیجیٹل کیمرے کا استعمال کر کے فیس بک یا جتنے بھی سوشل میڈیا کے ذرائع ہیں ان کا صرف جائز نہیں ہے بلکہ بھرپور استعمال ضروری ہے. رہا یہ مسئلہ کہ یہ چیزیں نبی اگر ضروری ہوتی تو اللہ نبی کے دور میں پیدا کر دیتا, تو یہ بالکل ایسے ہی سوال ہے کہ آج تبلیغ والے جب بیرون ملک جاتے ہیں تو جہاز میں بیٹھ کے جاتے ہیں یا گھوڑے پہ بیٹھ کے جاتے ہیں بھائی, بولو نا بھائی. تو اگر جہاز ضروری ہوتا تبلیغ کے لیے تو اللہ نبی کے دور میں جہاز پیدا کر دیتے, لیکن نبی تو گھوڑے پہ بیٹھ کے گئے ہیں جہاں بھی تبلیغ کے لیے گئے. تو یہی کہا جائے گا کہ تبلیغ ضروری ہے. نبی کے دور میں چونکہ گھوڑا اور گدا تھا تو آپ نے اس دور کے ذرائع اور وسائل کو استعمال کیا, آپ پیدل بھی جا سکتے تھے, لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں گھوڑے کا استعمال ضروری سمجھا وہاں گھوڑے کا استعمال کیا, جہاں گدھے کا استعمال ضروری سمجھا وہاں گدھے کا استعمال کیا, جہاں اونٹ کا استعمال ضروری سمجھا وہاں اونٹ. پتا چلا اپنے دور کا جو وسائل اور ذرائع بھی مؤثر ہو سکتے تھے وہ نبی نے استعمال کیے. تو ہمارے دور کے وسائل اور ذرائع گدھا اور گھوڑا نہیں ہے بلکہ ہوائی جہاز ہے. آئی بات سمجھ میں؟ اور یاد رکھو اس سے بھی زیادہ جدید ذریعہ اپنی بات کو پہنچانے کا وہ الیکٹرانک میڈیا ہے. آپ امریکہ جا رہے ہو جہاز پہ بیٹھ کے, اور ایک طریقہ تو یہ, آپ کے والد صاحب ہیں امریکہ میں, آپ ان کی خیریت پوچھنا چاہتے ہو, آپ نے ٹکٹ کرایا ہوائی جہاز میں چلے گئے, ایک ڈیڑھ لاکھ روپے خرچہ ہوا واپس آ گئے, صرف کیا پوچھا آپ نے؟ خیریت. پیسے ابا کو دے کے نہیں آئے کیونکہ جو پیسے دینے تھے ابا کو وہ سارے آنے جانے میں خرچ ہو گئے. ایک طریقہ یہ آپ نے کہا جدید دور ہے, اگر خیریت پوچھنی ہو تو جہاز میں جانے کی ضرورت نہیں, اسکائپ آن کرو. آ گئی بھائی اسکائپ آن کرو, ابا سے سامنے بیٹھا, ابا خیریت سے ہیں آپ؟ طبیعت ٹھیک فٹ فاٹ؟ ہاں بھائی. بیٹا مجھے پیسے بھیج دے خیریت سے ہوں, لیکن مستقبل میں خیریت کا چانس نہیں ہے کیونکہ بیماریاں آ رہی ہیں, ڈاکٹر کی تنخواہیں اور یہ سب مسائل ہیں, ڈاکٹر کی فیس وغیرہ. آپ نے جو ڈیڑھ لاکھ روپے آنے جانے میں خرچ ہونے تھے وہ بچا کے ابا کے لیے یہاں سے منی آرڈر کرا دیا یا بینک کے تھرو بھیج دیے, تو ابا کس پہ خوش ہوں گے؟ بولو نا بھائی. ابا بولیں گے بھائی تو خیریت تو وہاں سے بھی پوچھی جا سکتی تھی, پیسے اسکائپ کے ذریعے نہیں بھیجے جا سکتے تھے, پیسوں کے لیے بینک کا سہارا لینا پڑتا ہے. تو یہ بالکل ایسا ہی بات ہے, یہ دلیل دینا کہ نبی کے دور میں یہ چیزیں نہیں تھیں تو اس لیے ان کی ضرورت نہیں ہے, یہ بالکل ایک ایسی دلیل ہے, بہت ہی سطحی قسم کی دلیل ہے. تو ایک میں آپ کو ایک چیز کی مثال دیتا ہوں. دیکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جنگ میں کسی کو جلانا, عام حالات میں بھی کسی کو جلانا, آگ لگانا جائز؟ بولو بھائی نہیں. آگ لگانا, حدیث میں آتا ہے لا یعذب بالنار الا رب النار, آگ سے جلانے کا اختیار صرف اس ذات کو ہے جس نے آگ کو پیدا کیا. آپ کسی کو سزا دینے میں آگ سے نہیں جلا سکتے. تبھی ہم کہتے ہیں نا جو ڈاکو کو پکڑ کے لوگ آگ لگا دیتے ہیں یہ حرام ہے, جائز نہیں ہے, آگ کا عذاب دینے کی اجازت نہیں ہے. لیکن آج کل جو جنگیں ہوتی ہیں, بم جب گرایا جاتا ہے دوسرے ملکوں پہ فوجیوں پہ, تو کیا کیا پیدا ہوتا ہے اس سے؟ پانی پیدا ہوتا ہے یا کیا پیدا ہوتا ہے؟ اور جتنے لوگ ہلاک ہوتے ہیں آگ سے, اکثریت ان میں آگ سے جل کے ہوتی ہے جب بھی جنگیں ہوتی ہیں. اب اگر کوئی اس حدیث کی بنیاد پہ فتویٰ دے کہ بم بنانا اسلام میں جائز نہیں ہے, غوری میزائل, بابر میزائل, یہ سب جو آرمی نے بنائے ہیں حرام کا آپ کا ارتکاب کیا, کیونکہ جب جنگ ہوگی اور یہ بم وہاں جا کے گرے گا اس سے جھاڑیوں میں آگ لگے گی, اور آگ سے جلانا اسلام میں جائز, بولو بھائی, تو یہ دلیل درست ہوگی؟ اس لیے درست نہیں ہوگی کہ بھائی یہ جب ہے جب سامنے والا بھی یہ حربہ استعمال نہ کر رہا ہو, وہ تو ایٹم بم بنا بنا کے مار رہا ہے, اور آپ کہو کہ میں چونکہ نبی نے تلوار سے جہاد کیا ہے لہذا میں کس سے لڑوں گا؟ تلوار. میں گھوڑے پہ بیٹھ کے تلوار لے کے جاؤں گا اور وہاں سے جو میزائل آ رہے ہیں میں دائیں بائیں ہو کے نکلوں گا, اس کے میزائل سے ٹینک کے نیچے سے نکل کے سر قلم کر کے لاؤں گا, تو ایک ہی دفعہ میں ایک ہی آدمی کا لا سکے گا, اس کے بعد کچھ بھی نہیں ہو سکے گا. یہی کہا جائے گا کہ یہ اس صورت میں ہے کہ جب یہ ذرائع اور وسائل وہ استعمال نہ کر رہا ہو. اگر وہ استعمال کر رہا ہے تو آپ کے پاس اس کے علاوہ کوئی آپشن نہیں ہے. تو حدیث کا مطلب یہ ہوا کہ آگ سے جلانا جائز نہیں ہے, بشرطے کہ آپ کے پاس آگ کے علاوہ کوئی اور آپشن نہ ہو. اگر جنگ جیتنے کے لیے آگ کے علاوہ کوئی آپشن نہیں ہے پھر یہی متعین ہو جاتا ہے. اس وقت الیکٹرانک میڈیا کی جو وار ہے, جو جنگ ہے, یہ بھی ایک جنگ ہے. غیر مسلم کی دعوت, باطل فرقوں کی دعوت وہ ٹیلی ویژن کے ذریعے پھیل رہی ہے, وہ تبلیغ آپ کے گھر میں, آپ کے صوفے میں, آپ کے کمبل میں گھسی ہوئی ہے. واٹس ایپ کے ذریعے, فیس بک کے ذریعے دو منٹ میں ہر باطل کی دعوت آپ تک پہنچ جاتی ہے. نہیں آ رہی میرے خیال میں بات. وہ کفر کی دعوت, یہ ٹیلی ویژن میں جتنے اینکر, اکثریت اینکر آتے ہیں ان کے سامنے جو لوگ بیٹھتے ہیں اکثر مذہب کے خلاف ہوتے ہیں, پتہ نہیں کیا کیا پھینک رہے ہیں ٹی وی میں بیٹھ کے بھی. کبھی کوئی اٹھتا ہے کہتا ہے اسلام میں رجم کی سزا نہیں ہے, کبھی کوئی اٹھ کے کہتا ہے اسلام میں پردہ ہے ہی نہیں, کبھی کوئی اٹھ کے کہتا ہے اسلام میں یہ ہے ہی نہیں, یہ داڑھی ہے ہی نہیں اسلام میں, یہ مولویوں کی بنائی ہوئی باتیں ہیں. اب وہ بات تو گھر گھر پہنچ رہی ہے, اور مولوی صاحب کی بات انڈا موڑ الفلائیہ میں صرف 100 آدمی بیٹھ کے سن رہے ہیں. تو یہ کیا الیکٹرانک میڈیا میں آپ باطل کی دعوت کا مقابلہ کر پا رہے ہو کہ نہیں کر پا رہے؟ یہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ ان کا مقابلہ کر رہے ہو؟ ظاہر ہے یہ ایسی بات ہے کہ اگلے کی دعوت جو ہے نا, اس نے جدید ذریعہ استعمال کیا ہے تبلیغ کے لیے, وہ ہوائی جہاز کا استعمال کر رہا ہے. ان کی مشنریاں جو آ رہی ہیں ہوائی جہاز پہ بیٹھ کے آ رہی ہیں, اور آپ ان کا توڑ کرنے کے لیے جو جماعتیں بھیج رہے ہیں وہ گدھے پہ بیٹھ کے بھیج. تو وہ سال والی جماعت تو وہ تو بیچاری امریکہ پہنچنے سے پہلے ہی اس کا سال پورا ہو جائے گا, اور گدھے کی زندگی اس سال سے پہلے پوری ہو چکی ہوگی, وہ پہلے مر چکا ہوگا, بولا کہ بھائی تم جاؤ میں یہیں سے میں واپس جا رہا ہوں. نہیں یاری میرا خیال ہے بات, جب عیسائیوں کی مشنریاں ہوائی جہازوں کے ذریعے آتی ہیں تو ہماری جماعتیں بھی ہوائی جہازوں ہی کے ذریعے جائیں گی, اور اس کا فائدہ ہو رہا ہے الحمدللہ. تو تبلیغ جماعت کے ذریعے تبلیغ کرنا یہ بھی تبلیغ کا ایک شعبہ ہے, اور علماء کا دلائل کے ذریعے بات دنیا تک پہنچانا یہ بھی تبلیغ کا ایک شعبہ ہے. تو جیسے جماعتوں کو بھیجنا ہوائی جہاز میں بٹھا کے یہ بھی جدید ایک ذریعہ ہے, طریقہ وہی پرانا ہے ذریعہ نیا ہے, تو اسی طرح علماء کا بیان کرنا یہ بھی پرانا طریقہ ہے, لیکن اس کے لیے ٹیلی ویژن کا استعمال کرنا یہ طریقہ کیا ہے استعمال, یہ ذریعہ جدید ذریعے کا استعمال ہے. سمجھ میں آئی بات کی نہیں آئی؟ تو چونکہ پرانے طریقے سے آپ کام کریں گے تو کفر کی دعوت پوری دنیا میں پھیل جائے گی, باطل نظریات پوری دنیا میں پھیل جائیں گے, اور علماء کی باتیں چند لوگوں تک. میرے پاس کچھ دن پہلے کسی نے کلپ بھیجا, اس میں واٹس ایپ کے خلاف پورا بیان تھا ایک مولانا صاحب کا, واٹس ایپ اور فیس بک اسلام میں حرام ہے اور یہ غلط ہے, اس سے بے حیائی پھیل رہی ہے, اس کو بند کرو, اور ان کا کلپ واٹس ایپ پہ گھوم رہا ہے. میں نے کہا دیکھو انہوں نے اپنی بات دنیا تک پہنچانے کے لیے بھی واٹس ایپ کا استعمال کیا ہے, ورنہ ان کا یہ فتویٰ نا کہ یہ حرام ہے, یہ فتویٰ بھی کسی کو پتا نہ چلتا سوائے ان کے 4-6 مریدوں کو. سمجھ میں آئی بات؟ اگر آپ یہ فتویٰ دینا چاہتے ہو نا ٹی وی حرام ہے, اس فتوے کے لیے بھی ٹی وی کے اندر بیٹھ کے آپ کو بتانا پڑے گا, تب سب کو پتا چلے گا, ٹھیک ہے, ورنہ یہ بھی نہیں پتا چلے گا. تو اس لیے ہماری رائے یہ ہے, اور یہ بڑے بڑے علماء کی رائے, کئی کئی مہینے اس پہ بیٹھ کے بحث ہوئی. ابھی جامعۃ الرشید میں 4 دن پہلے پھر اس پر اجلاس تھا, بڑے بڑے مفتیان کرام تھے اس میں, صبح 10 بجے سے اجلاس شروع ہوا ہے, صرف ظہر کی نماز کا اور کھانے کا وقفہ ہوا, اور 5:30 بجے جا کے وہ اجلاس ختم ہوا. اس میں بھی یہی ویڈیو سی ڈی اور ٹیلی ویژن کے استعمال کی کہ کیا اس کی شرعی حیثیت کیا ہے. تو جب اتنے بڑے بڑے علامے بیٹھ کے کوئی بات کریں اور وہ خود پھر بھی ٹی وی میں نہیں آتے, یا تو ہوتا ہے نا کسی کو خود آنے کا شوق ہو تو وہ بات کرو, خود پھر بھی نہیں آتے, وہ خود پھر بھی نہیں آتے. لیکن یہ کہ بھائی وہ کہنے جو آ رہا ہے اس کا آنا ضروری ہے, ان کو شوق نہیں ہے شو مارنے کا, تو اس لیے ان پر اس طرح سے میں سمجھتا ہوں کہ طنز کرنا یا ان پہ اعتراض کرنا یہ جائز نہیں ہے. اور البتہ کچھ علماء ایسے بھی ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ حرام ہے, تو وہ بھی ہمارے سر کا تاج ہیں. علماء میں اگر اختلاف رائے ہو جائے تو اس میں کسی عالم کی توہین کرنے کی اجازت نہیں ہے. آپ کو جس عالم کی رائے زیادہ اچھی سمجھ میں آئے اس کو فالو کریں, آپ کی بخشش ہو جائے گی. تو ان کو بھی برا والا کہنے کی اجازت نہیں ہے. اگر کوئی کہہ رہا ہے یہ حرام ہے, ٹھیک ہے ان کی رائے ہے وہ یہ سمجھتے ہیں تو ٹھیک ہے کہیں, لیکن جو دوسری طرف کے علماء ہیں وہ بھی بڑے بڑے علماء ہیں, اور میری ذاتی رائے اگر کہ اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے, لیکن جو مجھے کچھ سمجھتے ہیں اپنے خیال کے ناقص خیال کے مطابق مجھ جیسے ناقص کو, تو میرا رجحان جو ہے نا ٹوٹا پھوٹا وہ اسی رائے کی طرف ہے کہ بھائی اس کا استعمال نہ صرف یہ کہ جائز ہونا چاہیے بلکہ ضروری ہے, کیونکہ بہرحال آنا اس طرف ہے مستقبل میں, ابھی نہیں آئے تو بعد میں آنا پڑے گا, اور جب آئیں گے نا تو پھر اس وقت میدان ہاتھ سے نکل چکے. جیسے انگلش کے بارے میں بعض علماء کہتے ہیں یہ حرام ہے, اب وہی اپنے بچوں کو انگلش سکھا رہے ہیں کیونکہ ان کو پتا ہے کہ انگلش اگر نہیں آئے گی نا تو آپ ڈاکٹر کو اپنی بیماری نہیں بتا سکتے بیٹھ کے. آپ ڈاکٹر کو کہنا میرا حلق میں بلغم پھنسا ہوا ہے, ڈاکٹر سمجھتا ہے کہ قلندری چوک میں ٹریفک پھنسا ہوا ہے, کچھ مسئلہ ہے آپ میں, تھراٹ انفیکشن ہے, فوراً ٹیکا لگا دے گا اس حساب سے بیٹھ. ہمارے ایک استاد کہہ رہے ہیں میں بیٹھا ہوا ہاسپٹل میں اپنی بیوی کو لے کر گیا ہوں, وہ بیچاری ایمرجنسی روم میں, تو نرس آ کے کہہ رہی ہے میری وائف کا نام لے کے ان کے ہسبینڈ کہاں ہیں. کہہ رہے میں دیکھ رہا ہوں کہاں ہے بھائی کون سا, ان کو نہیں پتا کہ ہسبینڈ کس کو کہتے ہیں, شوہر. وہ بات کہہ رہی ہے ان کے ہسبینڈ کہاں ہیں, یہ ہسبینڈ بھی کرسی کے نیچے دیکھ رہے ہیں, کبھی کبھی میری بیوی کا شاید پرس گھوم گیا ہے یا کوئی بینڈ ہے جو ربڑ بینڈ ہوتا ہے نا, وہ مجھے خود اپنا واقعہ سنا رہے ہیں ہمارے استاد سے, کہہ رہے پھر آ کے کہہ رہی میں ایمرجنسی ہے ان کے ہسبینڈ کہاں ہیں, پھر یہ ادھر ادھر جا کے دیکھ رہے ہیں کہاں گیا ربڑ بینڈ تھا کہاں گیا. پھر کسی نے کہا بھائی آپ نہیں ہیں, کہہ رہے میں کیا ہوں شوہر, کہہ رہے وہ تو میں ہوں وہ تو میں ہوں. تو بھائی اللہ تعالیٰ نے پیغمبروں کو وما ارسل اللہ من رسول الا بلسان قومہ, اللہ فرماتے ہیں ہم نے پیغمبر کو وہ زبان دی ہے جو قوم کی زبان ہے تاکہ یہ اپنی بات پہنچا دیں. قوم کو نہیں کہا کہ پیغمبروں کی بولیاں سیکھو. بھائی مبلغ کی ذمہ داری ہے کہ جس قوم میں تبلیغ کر رہا ہے اس کی زبان میں بات کرے. اب میں اگر انگلش مجھے آتی اردو نہیں آتی اور میں یہاں بیٹھ کے انگلش میں بیان شروع کر دوں, آپ بولیں کیا بول رہے ہو بھائی, میں کہوں جاؤ اگلے ہفتے سے پہلے انگلش سیکھ کے آنا, آپ بولو گے ہٹاؤ اس کو, ٹھیک ہے نا, جس کو اردو آتی ہے اس کو لا کے بٹھاؤ بھائی, اور انگریزوں میں جا کے اردو میں بیان کروں اور انگریزوں سے بولوں اگلے ہفتے اردو سیکھ کے آئیں. تو مبلغ کو چاہیے کہ اپنی بات پہنچانے کے لیے یا تو کسی ترجمان کا سہارا لے کر یا پھر ان کی زبان سیکھ کے اس میں تبلیغ کرے. اب انگلش ایک بین الاقوامی زبان ہے, تو اب جن علماء نے ماضی میں سب نے نہیں اکثریت کی رائے تو یہ تھی کہ سیکھنی چاہیے, لیکن جنہوں نے کہا کہ نہیں سیکھنی چاہیے وہ بھی اپنے بچوں کو سکھا رہے ہیں, ان کو پتا ہے بھائی ورنہ ہسبینڈ ہی کا پتہ نہیں چلے گا, ٹھیک ہے ہسبینڈ ہی کا پتہ نہیں چلے گا ان کو. وہ بھی بڑی تقریر کر رہے تھے مولوی صاحب, جنہوں نے واقعہ سنایا کہ یار سیکھنی چاہیے ضروری ہے. تو اسی طرح نتیجہ کیا نکلے گا مستقبل میں, ابھی اس پر بحث ہو رہی ہے نا کہ ٹی وی میں آنا چاہیے کہ نہیں آنا چاہیے. تو حالات ایسے جا رہے ہیں کہ علماء کو یہ فیصلہ کرنا پڑے گا, بھائی یہ جو جس تیزی سے مرتد ہو رہے ہیں لوگ اور باطل فرقے پھیل رہے ہیں, آپ کو چاہے نہ چاہے مستقبل میں آنا پڑے گا, تو پہلے آ جائیں یہ زیادہ بہتر ہے, ورنہ میدان بالکل ہاتھ سے نکل جائے گا. مولانا طارق جمیل صاحب کا اپنا بیان بتاؤں, وہ پہلے ٹی وی میں نہیں آتے تھے, جب وہ آنا شروع ہوئے ہیں اور اس کے بعد ان کے بیانات سننے والوں کی تعداد بڑھی ہے, یورپ میں ان کے دورے شروع ہوئے ہیں, انہوں نے خود یہ بات کہی ہے کہ زمین آسمان کا فرق ہے نہ آئے بغیر کام کرنے میں اور آنے کے بعد کام کرنے میں, یہ ان کا بیان ہے, زمین آسمان کا فرق ہے. میں اپنی بات آپ کو بتاؤں, میں تو ٹی وی میں نہیں آتا, میں جب انٹرنیٹ پر اور یہ ویب سائٹ نہیں تھی تو میرے بیان میں 50-60 افراد بیٹھتے تھے اور کوئی دنیا میں کوئی جانتا بھی نہیں تھا کہ بھئی یہ کیا بیان کر رہے ہیں, حالانکہ میں بڑے پرمحض بیانات کرتا تھا, بڑے یعنی ایسے ایسے بیان کہ ایک دفعہ ایک فوجی کرنل اور بریگیڈیئر میرے بیان میں بیٹھے ہوئے تھے, تبلیغی جماعت آئی ہوئی تھی, میرے والد صاحب کے فوجیوں سے بڑے تعلقات تھے, تو بریگیڈیئر کرنل بیٹھے تھے, انہوں نے مجھ سے پوچھا, میں نے بیان جب کیا انہوں نے پوچھا آپ کی ایج کتنی ہے, میں نے کہا 18 سال, 18 سال کی عمر میں بیان کر رہا تھا میں, تو انہوں نے کہا یار 18 سال میں آپ نے ایسا شاندار بیان کیا, بڑا وہ بڑے حیران ہوئے. تو وہ تو اتفاق سے جماعت آئی ہوئی تھی نا, وہ اتنے اونچے طبقے کے لوگ دنیاوی لحاظ سے بیٹھے ہوئے تھے, لیکن تھے کتنے 8-10, تو بس وہ 8-10 میں اتنا شاندار جو بھی تھا, لیکن جب ایک الیکٹرانک میڈیا کا استعمال کیا ہے اس کے بعد حالت کیا ہے؟ ایک فون آ رہا ہے سویڈن سے، اگلا فون آ رہا ہوتا ہے انڈیا سے، تیسرا فون آ رہا ہوتا ہے ناروے سے، چوتھا فون آ رہا ہے جرمنی سے، پھر جناب فون آ رہا ہے امریکہ سے، پھر ساؤتھ امریکہ سے، پھر جناب یو کے سے، ہر اگر میں اپنا فون بند نہ کروں، سائلنٹ پہ نہ کروں، تو میرے فون پہ بجنے کے علاوہ کوئی بھی کام نہیں ہوگا، سارا دن بجتا رہے گا۔ تو انڈا موڑ سے اٹھا کے یہ دعوت کہاں تک پہنچ گئی؟ ساؤتھ افریقہ سے۔ ایک صاحب نے ساؤتھ افریقہ سے دیسی گھی بھیجا مجھے، بیانات سے خوش ہو کے بھیجا، تو گجرا والا سے، لیکن آرڈر کہاں سے دیا؟ ساؤتھ افریقہ۔ کہہ رہے بڑا مزہ آیا آپ کا بیان کا، آپ کو دیسی گھی بھیجنا چاہتا ہوں تاکہ آپ کو صبح پراٹھے میں اتنا مزہ آئے جتنا مجھے آپ کا بیان سننے میں مزہ آتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ میں نے کہا اگر زیادہ مزہ چاہتے ہو تو گائے کا دیسی گھی بھیجنا، بھینس کا نہیں، کیونکہ گائے کا گھی جو ہے نا وہ رگوں میں جمتا ہے، بھینس کا جمتا ہے، گائے کا نہیں جمتا، یہ جنرل نالج کے لیے۔ دیسی گھی جب کھائیں گے تو گائے کا کھائیں، وہ رگوں میں جمتا نہیں۔ تو میں نے کہا اگر جتنا مزہ آپ کو آ رہا ہے نا تو وہ کیش جب ہی ہوگا جب گائے کا دیسی گھی آئے گا، بھینس والے میں وہ نہیں آئے گا، پھر وہ ویسا بیان نہیں ہوگا۔ تو کہاں کہاں دعوت، کتنے لوگوں نے توبہ کی ہے، میں تو لوگوں کا ریکارڈ نہیں رکھتا، سینکڑوں ہزاروں کی تعداد میں ہیں جنہوں نے داڑیاں رکھ لی۔ سویڈن میں بیٹھا ہوا آدمی داڑھی رکھ رہا ہے، ڈنمارک میں بیٹھا ہوا آدمی، اور کتنی عورتیں، کوئی چائنا میں کوئی خاتون ہے جو شری پردہ کر رہی ہیں، کوئی جناب آسٹریلیا میں بیٹھی ہوئی خاتون ہے جو کہہ رہی ہے شری پردہ کر لیا میں نے بیان سن کے۔ تو اگر یہ الیکٹرانک میڈیا کا استعمال نہ ہوتا تو ان لوگوں کو جہنم میں پھینکنے کی ذمہ داری کس کی ہوتی؟ کفر کی دعوت تو پوری جو ہے نا وہ فلمیں ڈرامے، وہ تو سینما گھر کے ذریعے بھی ان کی دعوت ہر جگہ سے پہنچ رہی ہے، اور حق کی دعوت پہنچنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ آسٹریلیا سے سفر کر کے الفلاحیہ مسجد میں اتوار کا بیان سنیں تو آپ کو دین کی بات ملے گی، ورنہ وہیں بیٹھے رہے آرام۔ یہ بیوقوفی ایک حد تک ہے، یہ اس لیے حقائق کا ادراک کرنا چاہیے، اور میں کہتا ہوں اپنا ذاتی چینل کھولنا چاہیے۔ ہماری بات ابھی تک ہمیں حیرانگی ہوتی ہے علماء کا چینل کیوں نہیں ہے، ہر ایک نے اپنا چینل کھول لیا، ہمارے اکابر علماء کے پاس کوئی بھی چینل نہیں ہے۔ تو اس پہ توجہ مدرسے بنانے سے زیادہ اس کی ضرورت ہے کہ ان مدرسوں سے جو طلبہ آ رہے ہیں ان کی آواز دنیا تک پہنچے، تو چینل پہ توجہ دینی چاہیے، وہ بنانا چاہیے اور بھرپور طریقے سے استعمال کرنا چاہیے۔ یہ ہماری رائے ہے، اگر کوئی بزرگ، کوئی عالم، کوئی اس کے خلاف ہے تو بھائی وہ بھی ہمارے لیے قابل احترام ہے، ہم کسی کی شان میں توہین کر کے اپنے اعمال برباد نہیں کر سکتے، وہ بھی ہمارے لیے۔ میرے ایک استاد ہیں جو ٹی وی کے بڑے شدید خلاف ہیں، میں نے ایک دفعہ میرا درس قرآن کی ویڈیو آئی، انہوں نے مجھے ڈانٹ لگائی آدھا گھنٹہ کھڑی ٹھیک ٹھاک سنائی ہے، شرم نہیں آتی تم ویڈیو بنا رہے ہو، تصویر بنا کے جناب اس میں آ رہے ہو، ٹی وی میں آ رہے ہو اور اس میں آ رہے ہو، بہت سنائی۔ میں نے ایک لفظ بھی ان کو نہیں کہا، کیونکہ جیسے وہ میرے استاد تھے، جنہوں نے جواز کا فتویٰ دیا وہ بھی میرے استاد ہیں، ٹھیک ہے، میں ان کی رائے کو فالو کر رہا ہوں۔ میں نے انہیں ایک لفظ نہیں کہا، سنا میں نے کہا معذرت چاہتا ہوں، بس کوشش۔ اب ان سے کیا بحث کرے آدمی اپنے بڑے استاد، اچھا ٹھیک ہے، اچھا میں پوچھ کے بتاؤں گا، ایسے کر کرا کے، ایک حرف بھی نہیں، کیونکہ وہ میرے کیا ہیں، آج میں اگر بیٹھا ہوں تو ان کی برکت سے بیٹھا ہوں یہاں، تو اب توہین نہیں کریں گے کہ نہیں آپ کو کیا پتا، آپ کو تو پتہ ہی نہیں ہے، آپ کو کمرے میں بند ہو، آپ کو کیا پتا، آپ کو تو لوگوں کو جنت میں لے جانے کا شوق ہی نہیں ہے۔ ہمیں پتا ہے بھائی وہ جو کہہ رہے ہیں وہ بھی غیرت اور حمیت کی بنیاد، کیونکہ ٹی وی کے نقصانات بھی تو ہیں نا، نقصانات بھی ہیں، ان سے کوئی طرف نظر پڑ۔ اور یاد رکھو ہم یہ نہیں کہتے کہ ٹی وی گھر میں رکھو، ایک عالم کا ٹی وی میں آنا ایک الگ چیز ہے، اور ایک عالم کو سننے کے لیے ٹی وی گھر کے میں لا کے رکھ لینا، کیونکہ عالم کو یہ ایسا ہی ہے جیسے شراب خانے میں جا کے تبلیغ کرنا درست ہے، گھر میں شراب خانہ کھولنے کی اجازت، بولو بھائی ہے؟ اب آپ نے سنا کہ بھائی اچھا مولوی صاحب بھی ٹی وی میں آتے ہیں، چلو ٹی وی میں، اب جب ٹی وی گھر میں آیا تو اکیلے مولوی صاحب نہیں آئیں گے، اس میں ایسی ایسی چیزیں آئیں گی کہ آپ چھوڑیں گے، ہٹا دیں مولوی صاحب کو درمیان سے، لگا وہ میوزک پروگرام، لگا وہ ناچ رہی ہے، ایسے اچھل کود ہو رہی ہے اور میوزک چل رہا ہے اور اداکاروں کے انٹرویو آ رہے ہیں اور ایسا فلم کا وہ آ رہا ہے، ایڈورٹائز آ رہا ہے، ابھی نئی فلم ریلیز ہونے والی ہے، ایڈورٹائز نہ ہو دکھا رہے ہیں، ڈشن مار پیٹ ہو رہی ہے، وہ سارا ادھر لگایا تو مولوی صاحب کا بیان آ رہا ہے، سانپ ہوں گے قبر میں، بچھو ہیں بھائی، نماز نہیں پڑھی قبر، ایسے آدمی سنے گا ان کو؟ بولے گا ہڑا دو، پتہ نہیں ڈرا رہے ہیں کہ تو ہڑا ان کو۔ تو وہ جب برائی اور اچھائی مل کے آتی ہے نا تو توجہ کس طرف ہوتی ہے؟ برائی کی طرف زیادہ ہوتی ہے، اچھائی کی طرف نہیں ہوتی۔ سوال پیدا جب ہے تو پھر کیوں آ رہے ہیں؟ اس لیے آ رہے ہیں کہ جن کے گھروں میں ہے انہوں نے تو دیکھنا ہی ہے نا، تو شاید وہ 100 بری چیزوں میں سے کسی دن اچھی چیز بھی دیکھ لیں۔ کسی کے گھر شراب کی 100 بوتلیں جا رہی ہیں تو اس میں ایک زمزم کی رکھ دو، ممکن ہے کسی دن شراب پیتے پیتے کسی دن زمزم منہ کو شاید ٹیسٹ کرنے کے لیے لگا لے اور شاید اس کو اچھا لگ جائے کہ چھوڑو یار وہ ناپاک چیز ہے، اس لیے آنا آ رہے ہیں اور اس سے فائدہ بھی ہو رہا ہے. ایسا نہیں ہے جو لوگ کہتے ہیں نا کوئی فائدہ نہیں ہے، ایسا نہیں ہے. جن لوگوں نے ٹی وی چینل کا استعمال کیا ہے نا، ان کا مسلک اور ان کے نظریات بہت تیزی سے پھیلے ہیں. ایک صاحب کا میرے پاس فون آیا، کہیں پتہ نہیں کہاں تھے، دنیا کے کس ملک میں، بہت دور جہاں سورج غروب نہیں ہوتا، میں ملک کا نام بھول گیا. کہنے لگے یہاں سارے الصلاۃ والسلام علیکم یا رسول اللہ والے مسلمان ہیں. میں نے کہا یہ کیا ہوتا ہے بھائی؟ نہیں ناروے نہیں تھا، کوئی اور ملک. کہہ رہے یہاں سارے الصلاۃ والسلام علیکم یا رسول اللہ والے مسلمان ہیں. میں نے کہا کیا مطلب؟ کہہ رہے یہاں دو مسلمان، ایک عرب ہے اور ایک اردو اسپیکنگ. تو عرب تو صحیح ہے، اردو اسپیکنگ جتنے ہیں وہ سارے ربیع الاول پہ وہی ناطے ناچ گانا نیاز کنڈے حلوے مانڈے یہ والے ہیں. میں نے کہا کیوں؟ کہہ رہے ہیں اس لیے کہ یہاں جو دین آ رہا ہے وہ چینل کے ذریعے آ رہا ہے، اور چینل صرف گرین والوں کے پاس ہے، وائٹ والوں کا کوئی چینل نہیں. تو جس کو بھی دین سیکھنا ہوتا ہے اس کے پاس دین سیکھنے کا کوئی ذریعہ نہیں، سوائے اس کے کہ کبھی تبلیغ میں سال میں کوئی تبلیغ والے بیچارے چلے جائیں تو ان کی وجہ سے جو لوگ آ گئے وہ آ گئے، لیکن وہ تو بہت تھوڑے ہوتے ہیں نا، سال میں ایک آدھ دفعہ جماعت جاتی ہے، پھر وہ بیچارے کتنے لوگوں. اور یہ ضرور ہے کہ وہ دو چار آتے ہیں مگر ہوتے بڑے مضبوط ہیں، یہ کیونکہ قربانی دے کے گئے ہیں نا، یہ تو اس کی اہمیت کا انکار نہیں کر رہا کہ وہ دو چار آئیں گے لیکن ہوں گے مضبوط. تو وہ کہنے لگے کہ یہ چینل کے ذریعے یہاں پر جو بھی آ رہا ہے چینل کے ذریعے آ رہا ہے، تو اس سے سارے کیا ہو گئے ہیں، وہ سمجھتے ہیں اسلام اسی کا نام ہے، حلوے مانڈے مٹھائی لڈو اور چڑھاوے، ٹھیک ہے نا، اور نبی کی محبت میں 3 لڈو تم کھاؤ 6 لڈو پیر صاحب کو کھلاؤ، وہ سمجھتے ہیں اسلام اسی کا نام ہے، تو وہ اسی کو سب کچھ سمجھ رہے ہیں. اور ایسے پتہ نہیں کتنے ملک ہوں گے. وجہ اس کی کیا کہ ان کا 24 گھنٹے چینل چلتا ہے 24 گھنٹے، حالانکہ اس چینل میں کوئی دلائل کی بات نہیں ہوتی، مسئلے کوئی ایسے نہیں پوچھے جاتے. میں نے ایک دفعہ چینل دیکھا، میں نے کہا دیکھو ان کے مفتی صاحب کیا، ہمیں تو جب کوئی ایک مسئلہ پوچھتے ہیں ہم لرز جاتے ہیں، تو ان کے مفتیوں کے پاس کتنا علم ہے کہ 24 گھنٹے مسائل کے جواب دے رہے ہیں. تو ایک نے فون کیا، وہ مسئلہ یہ ہے کہ میں جب مدنی اسپیکر اپنی گاڑی پہ لگاتا ہوں اور گاڑی درخت کے نیچے آ کے کھڑی ہوتی ہے تو بعض دفعہ اوپر سے کوا بیٹ کر دیتا ہے، تو کیا گاڑی مدنی اسپیکر والی درخت کے نیچے کھڑا کرنا اسلام میں جائز ہے یا نہیں؟ ارے بھائی یہ سوالات ہیں ہمارے پاس، جو فون آتے ہیں دماغ چکرا جاتا ہے. پرسوں تاجر آئے تھے، عصر سے مغرب تک بیٹھے رہے ہیں، وہ ڈیفائن نہیں کر پا رہے تھے کہ ہم تجارت کرتے کیا نا، ان سے سوال پوچھ رہا ہوں تجارت کی ایسی ایسی پیچیدہ قسمیں آ رہی ہیں پتہ نہیں چلتا، مفتی کا دماغ چکرا جاتا ہے. پھر اس کو تنقید کر کے اس کو الگ الگ کرنا کہ یہ سود ہے یا نہیں ہے، یہ مشارکت ہے مضاربت ہے اجارہ ہے کیا، بڑا اچھا خاصا مشکل کام ہو جاتا ہے. ہم سے کوئی نہیں پوچھتا کہ مدنی اسٹیکر ہم لگا کے جا رہے تھے سر پہ ٹوپی پہن کے اوپر سے کوے نے بیٹ کر دی تو کیا اسلام میں کوے کے نیچے سے گزرنا جائز ہے؟ ایسے آسان آسان مسائل پوچھو کتنا مزہ آئے گا. تو اب اس لیے میں یہ بتا رہا ہوں کہ اگر یہ ابھی ہم نے باشعور بننے کی کوشش نہیں کی اور ابھی ان جدید ذرائع کا استعمال نہیں کیا تو یہ میدان ہاتھ سے نکل جائے گا. باقی یہ کہ سوال یہ ہے کہ بھئی تصویر ہے حرام ذریعہ دین کی تبلیغ کے لیے کیسے، اس کا پھر میں کسی اور بیان میں اس کا جواب دوں گا کہ حرام ذریعہ استعمال کرنا یہ حرام ذریعہ ہے یا نہیں ہے، اور اگر ہے تو اس کا استعمال سے یہ جائز ہوگا کہ نہیں ہوگا، یہ ایک الگ سوال ہے، پھر کسی وقت انشاءاللہ. اس کا وقت بہت زیادہ ہو گیا، اللہ تعالیٰ سمجھنے کی عمل کی توفیق عطا فرمائے. جن کے گھر میں ٹی وی ہے یا تو ہمت کر کے نکال لیں، نہیں نکالتے تو کم از کم کنٹرول کر لیں، وہ سمجھ میں آ رہی ہے نا بات، کم از کم کنٹرول کر لیں، اتنا ضرور کر لیں.